عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. درود پاک پڑھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت کا اعراب دیکھئے، یوم ینفخ فی الصور، زا کے نیچے زیر ہے، ٹھیک. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سب سے پہلے تو ہم اہل فلسطین کے ساتھ اپنی مکمل فکری اور اپنی حبی تائید کا اظہار کرتے ہیں، اور اسرائیل کی بربریت کی ہم بھرپور طور پر مذمت کرتے ہیں، اور اہل فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے فضل و کرم سے ان شہداء کے درجات کو بلند فرمائے. فلسطین کے حالات پر اللہ رب العالمین جل وعلا اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور الہ العالمین اس بربریت اور اس دہشت گردی سے فلسطین کی اس مقدس وادی کو محفوظ فرمائے، اور اہل اسلام کے دشمنوں کے جھتوں کو اللہ منتشر فرمائے، ان کے اتحاد کو پارا پارا فرمائے، اور جس حوالے سے نیک درد نیک ارادے یا جس اعتبار سے بھی امت مسلمہ کا کوئی بھی فرد اہل فلسطین کے ساتھ ایمانی اور اخلاقی فکر کی وابستگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا ان تمام کو بہترین جزا اور صلہ عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام میں اللہ رب العالمین اتفاق عطا فرمائے، ہمارے سینوں سے لالچ اور حب جاہ حب مال کو نکالے، اور دین متین اور وحدت دین کے لیے اور اعلائے کلمۃ الحق کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا اس امت کو متحد فرمائے. اللہم انصر من نصر دین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربنا وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربنا یا مولانا ولا تجعلنا منہم، وصلی اللہ علی آخر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین. ربیع الثانی کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے. فلسطین کے موجودہ حالات پر ہر مسلمان کا دل اس وقت پریشان ہے، جو بربریت اور ظلم اور دہشت گردی کا جو بدترین مظاہرہ اس زمین پر کیا جا رہا ہے. ہم بے بس ہیں، ہماری رسائی وہاں تک نہیں، اور کوئی شخص طنز کرنے کی بجائے خود میدان عمل میں آنے کی کوشش کرے، لیکن وہ دیکھ سکتا ہے کہ میں بھی میدان عمل میں نہیں آ سکتا. اگر کوئی دعا کر رہا ہے، استدعا کر رہا ہے، اور اپنے ایمان کی ان کے ساتھ وابستگی اور والہانہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو بستر پر لیٹے ہوئے فیس بک پر کمنٹس کرنا کہ اس سے کیا ہوگا، نکلو جاؤ، تو آپ بسم اللہ کیجئے، آپ راستہ بتائیے جانے کا کیا راستہ ہوتا ہے. تو امت جانے کے لیے تیار ہے. ایک تو سارے مسلمانوں کا دل اس اعتبار سے انتہائی زخمی ہے، اور دوسری طرف ہمارے وہاں جہالت کا مظاہرہ اور جاہلیت کا مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر طنز اور تشنی کے تیر مارے جاتے ہیں کہ دعا سے کیا ہوتا ہے، یہاں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے. تو پھر آپ کوئی راستہ بتائیے اور ہمیں بتائیے کہ وہ کیا راستہ ہے، اور آپ بھی فزیکل طور پر گراؤنڈ پر آئیے اور بتائیے کہ کس طریقے سے جانا جایا جاتا ہے، اور اس موجودہ عالمی قوانین کے اعتبار سے کس طریقے سے وہ جذبات کو عملی جامہ پہنایا جائے تو یقیناً آپ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اگر کوئی مسلمان درد دل سے اہل فلسطین کے ساتھ بحثیت مسلمان ہونے کے, کلمہ گو ہونے کے اور انتہائی مظلوم ہونے کے, ان کے لیے اگر دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے اور اسرائیل کی بربریت و دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے, تو اس اعتبار سے وہ اللہ کے حضور اپنے ایمان کا مکمل مظاہرہ کرتا ہے. تو اس یک جہتی کو جہالت کے اندر پامال کرنا, ہاں ان کا نام لے کر بولیں کہ جن کے پاس اقتدار ہے اور جن کے پاس گویا کے اختیار ہے, ان کا نام نہیں بول سکتے ورنہ رات بھی آپ گھر کے اندر نہیں گزاریں گے. تو لہٰذا اگر علماء یا صالحین دعا کرتے ہیں تو لبرل ہوں یا لبرل ذہن کے لوگ جو اس چیز کی مذمت کرتے ہیں, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں توبہ کرنا چاہیے اور کسی مسلمان کے لیے سوئے زنی اور بغض رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, ایسا بھی تو نہیں ہو سکتا کہ اہل فلسطین کے ساتھ جو ہو رہا ہے, میں نے پہلے عرض کیا کہ اس پر تمام امت کا دل زخمی ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یقیناً پروگرام اس حوالے سے ہو رہے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی شرعی حیثیت. اس فقیر نے خود دو جمعے مستقلاً ہم نے جو ہے دو جمعے ہم نے مستقلاً گزشتہ جو جمعہ گزرا اور اس کے پہلے جو جمعہ گزرا ہے اس میں اسلامی سیاست کے حوالے سے اور جن کے ہاتھ میں حکمرانی اور اقتدار ہے ان کے حوالے سے ایک ذمہ دار حاکم کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اور اس کے لیے کیا بنیادی لوازمات ہونے چاہیے کہ وہ قوم کی ترجمانی کرے, اور قرآن کریم فرقان حمید اس حوالے سے ہمیں کہاں تک آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے, کہاں تک قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بات کرتا ہے. تو وہ تمام چیزوں کے حوالے سے ہم نے انٹرفیت ڈائلوگ کے حوالے سے اور انٹرفیت ریلیشن کے حوالے سے جو اسلامی قوانین ہیں اس پر ایک مستقل درس نہیں بلکہ دو جمعے تفصیل کے ساتھ پڑھائے ہیں. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ساری تقریریں اسی موضوع پر کی جائیں, اور بھی اسلام کے بنیادی تقاضے ہیں جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور مضامین کو بھی دیکھا جائے گا, دیگر اور سبجیکٹ اور موضوعات کو بھی دیکھا جائے گا, اور دیگر اور موضوعات کے ساتھ ساتھ فلسطین کے معاملات اور اسلامی سیاست کے کیا حد و خال ہیں اس کو بھی دیکھا جائے گا. ہمارے وہاں جہالت یہ ہے یا نادانی یہ ہے, ایک موضوع کو اتنی سختی کے ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی کلمہ بھی پڑھے تو پھر آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ فلسطین کی مذمت نہیں کر رہے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ فلسطین کی مذمت نہیں کر رہے, آپ نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں آپ فلسطین کی مذمت نہیں کر رہے, آپ صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں آپ فلسطین کی مذمت نہیں کر رہے. تو یہ عجیب بدترین جہالت ہے. ایک تو بندر کے ہاتھ میں ناریل آنے والی بات ہے, انتہائی جاہل اور خبیث لوگوں کے ہاتھوں کے اندر گویا کہ کامنٹس لکھنے کا اختیار ہو جاتا ہے, اور وہ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں, دین کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ جاہل اور خبیث قسم کے لوگ دین کو اتنا نقصان پہنچاتے ہیں جس درجے میں نقصان یہودی نصارہ یا غیر مسلم پہنچا رہا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بات کو کیونکہ آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ جہاں اسرائیل کی مذمت ہے وہ بالکل کی جائے گی, فلسطین کے مظلوم بچوں, خواتین, عورتیں, بچے, بوڑھے, مظلوم لوگ جو شہید ہو رہے ہیں ان کی حمایت میں ان بھیڑیوں کی, اسرائیلی بھیڑیوں کی مذمت کی جائے گی اور اس پر بات کی جائے گی. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سارا وہی کرتے رہیں, تو پھر جو اور دیگر جو معاملات ہم پر لازم ہیں یا جو ذکر لازم ہیں جس سے ہمیں مزید اس جذبے کی طرف بڑھنے کے لیے مزید رسد پہنچتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے ذکر صحابہ کریں گے, ذکر اولیاء کریں گے, نعتیں پڑھیں گے, حضور کا ذکر کریں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے, تو وہ سارا جذبہ مزید ہمیں اسلام کی ہمدردی, دین کی نصرت, جہاد فی سبیل اللہ, مظلوم مسلمان کی حمایت کی طرف ابھارے گا. تو یہ کوئی ذکر فضول نہیں ہے. لہذا اکثر لوگوں کے منفی کامنٹس دیکھے جاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شریعت کی بات کر رہا ہے, کوئی قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہا ہے تو نیچے کامنٹس کرتے ہیں جہالت میں, آپ فلسطین کی مذمت نہیں کر رہے. ہم نے کہا جب مذمت تم کر رہے تھے تو تم واش روم کے اندر تھے, تو تم موجود نہیں تھے جب ہم اس کی مذمت کر رہے تھے, یا تم سو رہے تھے. کون مسلمان ایسا ہے جو اسرائیل کی مذمت نہیں کرے گا اور فلسطین کی حمایت نہیں کرے گا؟ تو لہذا پہلے میں اس جہالت کے منصوبے اور سازش کو کنڈیم کرنا چاہتا ہوں. جب یہ دو باتیں ہو گئی تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ مہینہ گیارہویں شریف کا مہینہ ہے, ربیع الثانی کا مہینہ ہے, اور اس مہینے کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ حضرات اولیاء کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ اولیاء کا ذکر کوئی بہت ہی بڑا کوئی جاہل ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ یہ اولیاء کا ذکر, صحابہ کا ذکر, اہل بیت کا ذکر فلسطین کے ذکر کے اگینسٹ ہے. یہ کوئی بہت بڑا جاہل ہوگا. یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ ہم تنظیمی سیٹ اپ پر ہی اپنے ذہن میں ایک موضوع کو پکڑ لیتے ہیں, بس کہتے ہیں بس سارا دن اسی موضوع کے اندر ہے, اور اس کے ساتھ کے جو دیگر موضوعات ہیں اگر اس کو بیان کیا جائے لیکن اس کا بھی خیال کیا جائے جس کو وہ سوچ رہا ہے, تو یہ کہنا کہ جناب یہ سارے موضوع فضول ہو گئے صرف وہ کام کیا جائے تو وہ بھی ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے. وہاں جو اسرائیل کی مذمت کی گئی اور اہل فلسطین کے ساتھ ہمدردی کی گئی وہ اسکورنگ کے لیے نہیں کی گئی, وہ سیاست کے لیے نہیں کی گئی, وہ اللہ کی رضا کے لیے کی گئی. اور یہ موضوعات بھی جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ قرآن کا تقاضا اور اللہ کی رضا کے لیے. لہذا اس جہالت کا رد کرنا ضروری تھا, کیونکہ ہر بندہ اپنی طرف سے کمنٹس اٹھا کر بات کرتا ہے, جس طرح کہ میں نے دو جمعے کی, اور دو جمعہ ہم نے کسی بہت زیادہ دین کے چودھری کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا تھا, بلکہ جیسے حالات ہوتے ہیں بندہ انہی حالات میں دین کی ترجمانی کرتا ہے. تو دو جمعے ہم نے انٹرفیتھ ڈائلاگ کے حوالے سے کہ بین المذاہب اور بین الممالک غیر مسلم قوموں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے, اور مسلمانوں کا ان کے ساتھ کیا رابطہ اور ریلیشن ہونا چاہیے, اور کس قدر تک سیاسی ڈائلاگ اور انٹرفیتھ کے حوالے سے شریعت اجازت دیتی ہے. ہوش کے ناخن لے کے پہلے ہمارے دو جمعے سن لیں آپ, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ شریعت کا دائرہ اختیار کا ہے. اس میں سورت الممتحنہ کی دو آیتیں, آیت نمبر 8 اور 9 سے ہم نے ان سارے موضوع کو کلیئر کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اور بنیادی ضرورت ہے جو شریعت ہمارا تقاضا کرتی ہے, اس کا وقت اس کو مکمل دینے کے بعد اب وقت وہاں پر سرو کیا جائے گا جس سے شریعت مطہرہ کے بنیادی تقاضے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں. ایک بات اب یہاں پر جو بات عرض کی جا رہی ہے کہ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے, اور ربیع الثانی کا مہینہ جس طرح ربیع الاول شریف کا مہینہ, یوں تو ہر سانس, اب اس میں بھی کوئی منفی نہ سوچے, ہماری پوری بات سنیں, پوری بات سننے کے بعد کسی بات پر تبصرہ کرے. یہ میں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو سیکھنا چاہتے ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں, جو جاہل ہے, خپتی ہے, بد مذہب ہے اور لبرل ہے, قرآن و سنت کا منکر ہے, تو وہ ملعون تو ہمارا مخاطب ہی نہیں ہے. جب وہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر چکا ہے تو ہماری اس سے کیا دوستی ہو سکتی ہے؟ جو اجماع امت کے ساتھ یا اولیاء کے ساتھ ٹکرا چکا ہے اور ہر ایک کے لیے گندے اور گھٹیا الفاظ کہیں کہ یہ کوئی شے نہیں تو وہ کوئی شے نہیں, اس قسم کا کفر بک کر وہ خود دار اسلام سے خارج ہو چکا ہے, تو ہمیں ایسے گستاخ اور بے ادب کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی تقریر میں ان اپنے لسنر کو اور سننے والوں کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں کہ جو علم رکھنا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے, ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہماری پہلے پوری بات سن لو, اس کے بعد کوئی نتیجہ تم مرتب کرو. یہ عقل کا ایک تقاضا ہے. یوں تو سال کے 12 مہینے اور جتنی بھی زندگی ہے اس کی ہر سانس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے گا, لیکن ربیع الاول شریف حضور کی آمد کا مہینہ ہے, تو حضور کی سیرت, حضور کی تعلیم, حضور کے فضائل, حضور کے معجزات بیان کر کے اپنے اندر ایمانی رمق چمک, ایمانی جذبے کو اجاگر کیا جاتا ہے. اسی طرح ربیع الثانی کا مہینہ, جس کا تعلق امت کے ایک بہت بڑے ولی کامل, جن کے بارے میں کوئی جرت نہیں کر سکتا, ہاں اپنی جہالت کے اندر وہ کچھ چیزوں کا انکار وہ کرتا ہے, لیکن حضرت غوث اعظم جن کا نام نامی اس میں گرامی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ہے, ان کی سقات, ان کی عدالت, ان کی امامت, ان کی ولایت پر جس نے علم کی کوئی ایک کتاب بھی پڑھی ہونا, چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو, غوث اعظم کی ولایت, عدالت, علم میں وہ شک نہیں کر سکتا. یہ الگ بات ہے کوئی اپنے باپ کا انکار کر دے, ختم نبوت کا انکار کر دے, صحابہ جیسی عظیم ذات کا انکار کر دے, اہل بیت جیسا, تو اس بدتمیز کو تو ہم مخاطب ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم تو اس سے مخاطب کر رہے ہیں جو اسلام کے نہج میں اور اسلام کے دائرے میں رہ کر چلنا چاہتا ہے. کوئی صحابہ کے خلاف ہو گیا تو اس کو کیا بتائیں غوث پاک کون تھے؟ جو اہل بیت کا گستاخ ہو گیا اس کو کیا بتائیں غوث پاک کون تھے؟ جو ختم نبوت کا منکر ہو گیا اس کو کیا بتائیں غوث پاک کون تھے؟ بھائی غوث پاک تو بات کے درجے میں ہے, اور ان کی شان اور عظمت اور ان کی خدمات سے ان کا لقب محی الدین, جو انہوں نے اپنی تقریباً 91 سال زندگی کے اندر دین کی خدمت کی ہے, اور اس دین کی خدمت سے اسلام کو جو عروج ملا ہے, تو قرآن کا یہ تقاضا ہے، آگے میں پڑھوں گا، کہ ایسے لوگ جن سے اللہ، جن کو اللہ اپنا محبوب بناتا ہے اور محبوب بنا کر ان سے اپنے دین کا کام لیتا ہے، تو بعد والوں کو اللہ نے فرمایا ہے کہ میری محبت کا تقاضا یہ کہ تم ان سے محبت کرو اور ان سے جڑ جاؤ، تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہمارے قریب ہونے کے لیے اپنے دور میں اپنے ذریعے سے ذریعے تلاش کرو، ایسے ہمارے متقی محبوب بندے ملیں، ان کے قریب ہو جاؤ، ان کے قریب ہونے سے، کیونکہ وہ ہمارے پرہیزگار ہمارے محبوب بندے ہیں، ان کے قریب ہونے سے تمہیں ہماری پہچان ملے گی، ہماری معرفت ملے گی، ہماری شریعت کے احکام ملیں گے، تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ ملے گا، تمہیں قرآن کی تعلیم ملے گی، تمہیں آخرت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کی تمیز ملے گی، تو ان کے ساتھ تم ہو جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم ان کے ساتھ اگر ہوں گے تو پہلے ان کا مقام و مرتبہ تو بیان ہونا چاہیے۔ تو گیارہویں شریف اسی محفل کو کہتے ہیں کہ امت کے اندر جو ایسے اولیاء آئے ہیں جن سے اسلام کی اور دین کی بڑی خدمت اللہ نے ان کے ذریعے لی ہے، اپنے دین کو پہنچائی ہے، اور ہم بہت بعد میں آئے ہیں، ہم ان کو نہیں پہچانتے، تو ایسے موضوعات اور ایسے لیکچر رکھے جائیں تاکہ امت کے ان علماء، ائمہ، اولیاء کو ہم جانیں، تاکہ جاننے کے بعد ہمیں ان سے پڑھنے کا موقع ملے اور انہیں سمجھنے کا موقع ملے، ان کے ذریعے روزانہ کے حالات اور معاملات کو سمجھنے کا موقع ملے۔ اور پھر دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، مومن بندے ہیں، تو ان سے محبت کرنا ہم پر لازم ہے۔ مجھے دیکھ کر تقریر سنیں، ٹھیک ہے، مجھے دیکھ کر، سامنے بیٹھتے ہیں تو مجھے دیکھ کر، ورنہ وہاں چلے جائیں، ٹھیک ہے، جو بات کی جا رہی ہے اس کی حرمت رکھیں، اٹھیں یہاں سے آ جائیں، یہاں تشریف لائیں، آئیے یہاں تشریف لائیے، سکون سے کرسی پر تشریف رکھیں تاکہ آپ کے لیے آرام بھی ہو جائیں۔ اب بس، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، درود پاک پڑھیے۔ محمد اللہ علیہ وسلم، جو بات کی جا رہی ہے ذرا اس کی اہمیت ہمارے توجہ کر کے سننے کی کوشش کیجیے۔ آپ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میں عرض کر رہا تھا کہ غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں 470 ہجری میں اور آپ نے پردہ فرمایا ہے 561 ہجری میں، اور ایک روایت ہے 560 ہجری میں۔ آپ کی 91 سالہ زندگی، جس میں باقاعدہ طور پر آپ کی عملی زندگی جو گراؤنڈ پر نظر آتی ہے وہ 53 ایئرز یا 55 ایئرز کے بعد نظر آتی ہے۔ اس سے پہلی کی جو زندگی آپ کی، وہ تحصیل علم میں گزری ہے، مجاہدات میں گزری ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ خاموشی سے پڑھنے پڑھانے کے اندر گزری ہے، لیکن 53 اور 55 سال کی جو آپ کی عمر ہوئی ہے، اس کے بعد آپ نے ممبر واعظ کو سنبھالا ہے، لوگوں کو تلقین کرنا آپ نے شروع کی ہے، اور ایسا انقلاب، آہستہ آہستہ سبحان اللہ کہیے گا، مجھے بات کرنے دیجئے گا، ایسا انقلاب پھر آپ نے، میں پھر عرض کر دوں کہ 470 ہجری آپ کی ولادت ہے، 561 یا 560 ہجری آپ کا وصال ہے، اس ڈیوریشن کے اعتبار سے آپ کی عمر شریف جو ہے وہ 90 سال یا 91 سال بنتی ہے۔ اس عمر کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 18 سال کی عمر میں آپ اپنی والدہ سے اجازت لے کر حفظ قرآن کرنے کے بعد دین کی بنیادی تعلیمیں جو اس کی بنیادی تعلیموں پر مکمل عبور حاصل کرنے کے بعد اپنی والدہ سے آپ نے اجازت دی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں جیلان سے جا کر بغداد کے اندر، جہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، میں وہاں جا کر تعلیم حاصل کروں اور دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں۔ تو آپ کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، لیکن آپ نے بتایا کہ اولاد دین کے لیے ہوتی ہے، آپ کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ اپنے بیٹے عبد القادر کے حوالے آپ نے کر دی، اور اس وقت حضرت غوث اعظم 18 سال کی عمر میں اپنی والدہ کو وہیں جیلان کے مقام اور اپنے چھوٹے بھائی کو وہاں پر چھوڑ کر آپ بغداد تشریف لائے۔ جس وقت آپ بغداد آئے تھے یہ دور امام غزالی کا تھا، اس لیے کہ امام غزالی 505 ہجری میں امام غزالی نے جو ہے کہ وہ وصال کیا ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 500 ہجری سے پہلے ہی بغداد شریف کے اندر داخل ہو چکے تھے، اور وہاں پر آپ نے اساتذہ سے علم حاصل کیا، جس کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ کا عرصہ آپ کا اس میں گزرا ہے۔ اس کے بعد جنگلوں کی طرف آپ نے مجاہدات، ذکر الہی کے اندر اور اللہ رب العالمین کی معرفت اور یاد کے اندر بسر کیا، اور پھر وہیں سے اللہ کے حکم سے پھر آپ شہر کی طرف آئے، اور اس وقت آپ کی عمر شریف 53 ایئرز یا 55 ایئرز تھی۔ اس وقت آپ نے باقاعدہ طور پر اپنے استاذ محترم کے ممبر پر بیٹھے کیونکہ وہ مدرسہ آپ کے استاذ محترم کا تھا، آپ کے استاذ محترم انتقال کر گئے، اور اپنا سب کچھ مسند تدریس آپ کے حوالے سے کیا۔ تو آج جہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے ہیں، یہ آپ کا دارالحدیث تھا، یہ آپ کا مدرسہ تھا مدرسہ قادریہ کے نام سے، ادھر ممبر پر آپ نے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ اس زمانے میں نوجوان بہت زیادہ بدعملی کی طرف تھے، نمازوں سے دور، اخلاقی کردار سے دور، عبادات سے دور، شرم و حیا سے دور. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 53 سال 53 ایئرز یا 55 سال، یہ سنتے رہیے، پورا ایک انسائیکلوپیڈیا میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو غوث اعظم نے اس سال میں جب تقریر شروع کی تو 91 ایئر، یعنی اپنی عمر شریف کے آخری حصے تک آپ نے درس کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ کی زبان میں اللہ نے اتنی تاثیر، کیونکہ آپ باعمل شخصیت تھے، اللہ کے ولی تھے، آپ کی زبان میں اللہ رب العالمین نے اس قدر تاثیر اور ملکہ عطا فرمایا کہ جو بدعمل لوگ تھے وہ کھنچ کر مسجدوں کی طرف آئے، لاکھوں لاکھ لوگ آپ کے مجمع کے اندر گناہوں سے توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اللہ کی کامل بندگی کا اقرار کرتے تھے، نمازوں کی پابندی، شریعت کی پابندی، اور بے حیائی کے کاموں سے توبہ کرنا، جھوٹ سے توبہ کرنا، اس وقت میں غیر مسلموں کے اوتار، ان کے کلچر میں کو اپنانے سے توبہ کرنا، اور اسلامی رسم و رواج، اسلامی کردار، قرآن و سنت کے قریب آنا، تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انقلاب تھا. اور وہ دور کچھ اس انداز میں بھی تھا کہ جس طرح آج فلسطین کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اس وقت عیسائیوں نے حملہ کر لیا تھا عرب کے علاقوں کے اوپر، اور اسی طرح کی جنگ اس زمانے میں چل رہی تھی، بے شمار لوگ قتل کر دیے گئے. اس پر میں نے پورا لیکچر دیا ہے غوث اعظم بحیثیت سیاسی لیڈر کے حوالے سے. تو غوث اعظم نے کی سیاسی بصیرت اتنی تھی کہ آپ نے ان لوگوں تک اپروچ کیا، اور آپ کے مریدوں میں جو مالدار تھے آپ نے ایک ٹرسٹ بنایا، ایک اوقاف بنایا، اپنے مالدار مریدوں کو اپنے ساتھ لیا، اور خود آپ کو بھی اللہ نے بڑا مال دیا تھا، اور ایک اوقاف بنایا، یعنی ایک اکاؤنٹ میں سارے پیسے جمع کیے گئے. بغداد میں آپ کے مدرسے کے قریب کی جو زمینیں تھی ان زمینوں کو خریدا گیا، وہاں مکانات بنائے گئے، اور مکانات مدارس کی صورت میں تھے. طرابلس کا علاقہ، مصر کے علاقے میں اپنے مریدوں کو آپ نے بھیجا، وہاں سے ان بچوں کو، بیواؤں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو نکالا گیا، وہ بغداد میں غوث اعظم کے پاس آئے. غوث اعظم نے بوڑھوں کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے الگ الگ رہائش، ان کے لیے لنگر، کھانا، رہنا، تعلیم کا انتظام کیا، یہاں تک کہ غوث اعظم نے ان بچوں کو خود پڑھایا، ان نوجوانوں کو خود پڑھایا، آپ کے شاگردوں نے پڑھایا. اب آپ دیکھیے کہ ادھر سے نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور شروع ہوتا ہے. اور نور الدین زنگی جو ہیں، نور الدین زنگی کے بارے میں ہے کہ یہ 569 میں انہوں نے وصال کی، یہ غوث اعظم کے ایک ہی دور کے لوگ ہیں، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی اور حضرت غوث اعظم، یہ ایک ہی دور کے. ذرا توجہ سے سنیے گا، غوث اعظم نے پردہ فرمایا ہے 561 ہجری میں، نور الدین زنگی انتقال کر رہے ہیں 569 میں، اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی انتقال کر رہے ہیں 589 میں. تو 589 سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال کا سن ہے، اور 569 نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا ہے، اور 561 یہ غوث اعظم کا ہے. یعنی ایک دور میں جدوجہد چل رہی تھی. تقریر کے اندر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی تقریر کے رہنے والے تھے عراق کے، اور ان کی تربیت حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے کی. جب انہوں نے دیکھا جناب قبلہ اول کے اوپر حملہ ہو چکا ہے اور سارے غیر مسلم اکٹھا ہو کر مسجد اقصی پر حملہ کر رہے ہیں، تو ان کے اندر یہ تڑپ موجود تھی. نور الدین زنگی کا کیا ذکر کریں، آپ سب جانتے ہیں وہ بہت دلیر قسم کے بادشاہ تھے. ان کے تقریر کے قلعے کے جو نگران تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوب کے والد تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی ان سے بڑے متاثر تھے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ سے. نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ سے متاثر ہونے کی وجہ سے وہ جہاد کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کرنا چاہتے تھے تاکہ اسلام کی فتوحات کے اندر وہ کلیدی کردار ادا کریں، اور غیر مسلم انگریز اور اس وقت کا فرنگی جس انداز میں مسلمانوں کو گویا کہ کچل رہا ہے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، تو مسلمان نوجوانوں کو قہوہ خانوں سے، فلمیں ڈراموں سے، اٹھ پٹانگ کاموں سے، اور آج تک جیسا آج یزید سیاستدان ہے، یہ سارے سیاستدان یزیدی ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، چاہے ہیلی کاپٹر سے اتریں یا چاند سے اتریں، ان سے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اس قسم کے یزیدی حکمران اس وقت تھے. تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی چاہتے تھے کہ نوجوانوں کو اس فضول اور غلط سیاست سے نکال کر اسلام کے نظم پر لایا جائے، حسینیت کے راستے پر چلایا جائے، اور ایک طاقت کو جمع کرنے کے ساتھ قبلہ اول کے دفاع کے لیے ہم کوشش کریں اور نکلیں، جس میں مسلمانوں کی فوج میں نوجوانوں کا ہونا ضروری ہے. ادھر سے یہ کوشش کر رہے تھے ان کا ارادہ، لیکن یہ کتنا کر سکتے تھے. لیکن اس میں سب سے بڑی رسد جو آپ کہیے کہ بیک بون کی طرح، وہ غوث اعظم تھی ریڑھ کی ہڈی، کہ جنہوں نے اپنے 40 سالہ دروس کے اندر مٹی کو بھی سونا بنایا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ بے جانوں کے اندر جان ڈال دی، اور اتنے نوجوانوں کے، جس طرح یہاں پر جو آپ نے طرابلس کے علاقے سے، یعنی طرابلس کا علاقہ کون سا، یہ فلسطین کے قریب کا علاقہ، یہاں سے آپ نے جو بیواؤں کو، نوجوانوں کو اور بچوں کو ان کی جان بچاتے ہوئے اپنے بغداد میں لا کر آباد کیا تھا، ان کو غوث اعظم نے خود پڑھایا تھا، سکھایا تھا، دین کے راستے پر چلایا تھا، وہ سارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے. حال یہ ہوا کہ غوث اعظم نے 561 میں پردہ کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے لشکر تیار کر کے قبل اول کے دفاع کے لیے وہ نکل رہے تھے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگ کا کمانڈر غوث پاک کا مرید تھا. اور آپ دیکھیے کہ قبلہ اول کب آزاد ہوا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ پہ 583 میں، 583 میں قبلہ اول آزاد ہوا، اور غوث اعظم ٹھیک 22 سال پہلے دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں 561 میں. اور اس کے بعد یعنی 53, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 نو سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے دنیا سے پردہ کیا تھا. تو 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک کامیاب لشکر کے ساتھ اسلام کے دشمنوں کو شکست دی اور قبل اول کو آزاد کیا، اور وہاں پر اسلامی ریاست کی داغ بیل آپ نے بٹھائی. اور آپ کے لشکر میں یہ کوئی مبالغہ نہیں، کوئی تالی نہیں، کوئی لبرل جاہل اور منحوس قسم کا اولیاء کا دشمن اگر بکواس کرے تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو 65% سے زیادہ لشکر میں حصہ غوث پاک کے شاگردوں کا تھا. تو غوث پاک گدی پر بیٹھنے والا سندھ کے پیروں کی طرح نہیں جو شیعوں کے آگے بک جائے. اس وقت غوث اعظم نے بصرہ کے شیعوں کو بھی لگام دی ہے جو اہل سنت کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے، اور جا کے طرابلس کے علاقے کے اندر اہل سنت کو مضبوط کرنے کے لیے میرے دوستو بزرگوں آپ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پورے مریدین کے ساتھ رسد دی ہے. تو قادری لکھنے سے کوئی قادری نہیں ہوتا، قادری وہی ہوتا ہے جو غوث اعظم جیسی حمیت اور غیرت رکھتا ہو. تو یہ غوث اعظم کی زندگی کی پوری پکچر میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. تو غوث اعظم نے 561 میں انتقال کیا، 561 ہجری، اور 583 ہجری کے اندر جو ہے وہ قبلہ ہے اول کو آزاد کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، غوث اعظم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 22 سال یا 23 سال کے بعد. لیکن یہ پورے عرب میں جہاد، اخلاص، تقوی، اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینا، اللہ کی محبت ہی سب کچھ ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، جنت ہی سب کچھ ہے، اللہ کی رضا، ان میں تقوی اور زہد کی روح جس نے پھونکی تھی وہ سرکار غوث اعظم تھا. سلسلہ قادریہ کوئی کھانے کا اڈا نہیں تھا، وہ تنظیم تھی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدوں کی ٹولیاں بنائی تھی، 20-25 مضبوط اپنے مریدوں کو تربیت دے کر جو قرآن و سنت کے بہترین عالم، زہد و تقوی والے، شب زندہ، جن کی راتیں جاگنے میں گزرتی ہے، دن روزوں میں گزرتا ہے، ان کے لیے دنیا کی کوئی لالچ اور حوث ان کے پاؤں کی بڑی نہیں، ان کی لالچ صرف خدا کی رضا اور جنت کا حصول ہے. ایسے بندے غوث اعظم نے تیار کیے، 15-15, 20-20 کی ٹولیاں بنا کر بصرہ بھیجا، کوفہ بھیجا، یہ آپ نے قافلے روانہ کروائے جو مسجدوں میں جا کر لوگوں کی اصلاح کرے، نوجوانوں کو درس دے. تو یہ پورا تبلیغی سسٹم جو یہ القادریہ تھا، تو قادریہ ایک تنظیم تھی جس کے بانی حضرت غوث اعظم تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ عقیدہ اہل سنت والا ہو اور عمل تقوی والا ہو. یہ دو ایجنڈوں کے اوپر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تبلیغی جد و جہد کو شروع کیا. اور یہ نہیں کہ خاموشی سے سارا کام ہوتا تھا، اگر اس دور میں بھی اگر کوئی عراق کا حکمران، یہ بھی سن لیجیے آپ، غوث اعظم سیاسی، اگر غوث اعظم کا جغرافی اعتبار سے علاقہ دیکھیں تو بغداد ہے، لیکن اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو بنو عباس کی حکومت ہے. اور بنو عباس آپ جانتے ہیں کہ بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور سب سے زیادہ خلافت کا دور ان کا رہا، 400 سے زیادہ سال انہوں نے گزارے ہیں جو آپ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور میٹرک میں پڑھتے رہتے ہیں. غوث اعظم جس دور میں پیدا ہوا یہ بنو عباس کے بالکل ختم ہونے کا دور تھا، بنو عباس کی حکومت کرش ہو چکی تھی، ان میں طاقت نہیں تھی، عیاشی کے اعتبار سے، بدعقیدگی کے اعتبار سے اور دین سے دوری کے اعتبار سے، نام خلافت کا تھا بنو عباس، خلفائے بنو عباس، لیکن کام کچھ بھی نہیں تھا. غوث اعظم کے اپنے 90 سالہ دور میں 5 خلیفہ تبدیل ہوئے ہیں. تو آپ نے، یہ بھی ایک تحقیق طلب مسئلہ ہے، اس کو بھی کبھی بیان کیا جائے، میں پہلے کبھی 10-10 دن غوث اعظم پر تقریر کرتا تھا، لیکن یہ آپ کے سامنے صرف میں ایک انڈیکس بیان کر رہا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اس پکچر کو، اس صورت کو بتانا ضروری ہے. غوث اعظم نے اپنے دور میں 5 خلفاء کا دور دیکھا ہے. آپ کے دور میں 5 خلفاء بنو عباس ہوئے ہیں، ان کے حکمران بھی عیاش، ان کے لیڈر بھی عیاش، لیکن غوث اعظم نہیں کہ صرف ممبر پر بات کی حجرے میں چلے گئے. اگر آپ کو اخبار کے ذریعے کسی طریقے سے بات پتا چل جائے کہ گورنر نے یہ فیصلہ کیا اور شریعت کے خلاف ہے، یا کسی وزیر نے، وزیر تعلیم نے، یا وزیر بلدیات نے، یا وزیر خوراک نے یہ عمل کیا ہے اور اس سے لوگوں کے اوپر جبری ٹیکس لگ رہا ہے، ان کے اوپر مہنگائی کا بوجھ آ رہا ہے اور وہ خوش شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، یا فلا فیصلہ انہوں نے قرآن و سنت کے خلاف کیا ہے، تو غوث اعظم ممبر پر صرف ایک اشارہ دیتے تھے، فرمایا اس فیصلے کو واپس لو ورنہ عبد القادر جمعہ کے بعد یہ ساری عوام کو لے کر تمہارے ہاؤس تک آئے گا۔ تو یہ دھرنے بھی کوئی بری بات نہیں ہے، یہ غوث اعظم کی سنت میں سے، اپنا ایک اخلاقی احتجاج کرنا، توجہ ہے آپ کی۔ اور آپ دیکھیے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب گورنر بغداد نے جب لوگوں پر جبری ٹیکس لگایا تھا تو غوث اعظم نے پورا جمعہ اس پر پڑھایا تھا اور فرمایا نماز سے فارغ ہونے کے بعد عبد القادر اپنی مسجد القادریہ سے نکلے گا اور اللہ کے بندوں کے حقوق کے لیے صفحہ اول میں نظر آئے گا۔ صرف ہاتھ نہیں چمایا، لوگوں کی قیادت بھی کی ہے۔ غوث اعظم کا یہ عقیدہ تھا کہ لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، خدا اس چومنے کا حساب لے گا مجھ سے، لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں اللہ مجھ سے اس چومنے کا حساب لے گا، کیونکہ لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں اللہ کے لیے اور میں صرف ہاتھ چموا کر ان کو بھیڑیوں کے حوالے کر کے اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہوں۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے غوث اعظم میدان مناظرہ میں بھی نظر آئے، سیاسی مہم میں بھی نظر آئے، قبلہ اول کی جدوجہد میں بھی نظر آئے، مدرسے میں تعلیم میں بھی نظر آئے، اور کہیں پر کوئی مسلمان قسم پرسی کے حالت میں ہو تو اس کی خوراک، اس کے لباس، اس کی ضرورت، اس کی دوائی، اس کی حاجت، اس کے لیے نظر آئے۔ یہ عام شخص نہیں تھے، دنیا نے ان کو محی الدین ایسے نہیں کہا، اسلام کو زندہ کرنے والا۔ غوث اعظم جب رہے تو اسلام زندہ تھا، ایسا زندہ جیسے دوپہر کے 12 بجے سورج آسمان پر روشنی دیتا ہے۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی اور حالی زندگی میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کیا، اور سب سے قابل غور جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جناب آپ نے قبلہ اول کی فتح کے لیے بہت زیادہ جد و جہد فرمائی، بہت زیادہ کوشش فرمائی۔ قلائد الجواہر کو دیکھیے، آپ نے انتقال کے وقت اپنے بچوں کو جو وصیت کی تھی، سب سے پہلی وصیت کی تھی کہ جاہل سے دور رہنا، جاہل کو منہ نہیں لگانا، اپنے نقطۂ نظر پر رہنا، قرآن و سنت کی پابندی کرنا، کسی جاہل کے پاس بیٹھنے سے بھاگنا، دنیا کے حریص اور لالچی کی سیڑھیاں نہیں چڑھنا۔ یہ غوث اعظم کا پورا ایک دستور ہے جو انہوں نے دیا ہے، جو ان کی اولاد ہیں ان کو بھی ماننا ہے اور جو ان کے مرید ہیں ان کو بھی ماننا ہے۔ میں جو اشارہ دے رہا ہوں آپ کو، جو ان کے مریدین ہیں ان کو بھی ان کی وصیت کو ماننا ہے، جو اولاد بنے ہوئے نا ان کو بھی ماننا ہے، کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ وہ خالص اہل سنت تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جب عراق کے اوپر روافض کی حکومت آئی ہے تو غوث اعظم کے مزار کو ڈسٹرب کیا گیا، کیونکہ غوث اعظم کھڑے نیرے اہل سنت تھے، وہ اس شیخ الشیطان کی طرح مینار پاکستان پر رافضیوں کو بلا کر ہاتھ نہیں چمواتے تھے، وہ اہل سنت تھے، وہ کہتے تھے دین کی خدمت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اگر اللہ کا قانون اور اعتبار گر جائے اور لوگ میرے مرید بن جائیں، فرما مجھے وہ نہیں چاہیے، فرما اللہ کا دین کا اعتبار رہے گا اور میں اسی کو بیان کروں گا۔ تو خالص اہل سنت کے محض پر آپ نے تبلیغ کی۔ آپ کی کتاب الفتح الربانی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے، آپ کی عقائد کی کتاب، اسی طرح غنیہ جو آپ کی طرف منسوب ہے، یہ کتابیں دیکھ لی جائے تو پتا چلتا ہے کہ غوث اعظم کو پڑھنے پڑھانے کا اور سچی بات پر قائم رہنے کا اور عقائد اہل سنت پر جمنے کا کتنا اعتبار تھا، اور آخری عمر تک آپ اس پر رہے۔ محدث ابن جوزی کا مناظرہ آپ کی زندگی میں آتا ہے، روافض نے جب آپ سے مناظرہ کیا اور جب وہ جواب دینے سے آری ہوئے تو ان کے مناظرے کی مسند پر بیٹھ کر شیخ عبد القادر جیلانی نے مناظرہ کیا۔ تو یہ غوث اعظم ہے، ہم نے نہ جانے غوث اعظم کو کیا بنایا ہوا ہے، غوث اعظم کا اصل روپ ہم نے نہیں پیش کیا، اس وجہ سے جعلی لوگ پیر بن گئے اور انہوں نے ڈھول تماشے بانسریوں کے نام پر آستانے بنا لیے۔ آج اسلام کو ضرورت ہے تو پیر زرق برق کپڑے پہن کر بھاگ جاتا ہے، صرف رات کو ڈھول سنے گا اور بس قادری ہو جائے گا، غوث پاک کا بیٹا ہو جائے گا اور فارغ ہو جائے گا۔ لیکن غوث پاک کی یہ زندگی آج نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسے، علماء نے لکھا ہے حضرت کہ آپ کی زندگی مبارکہ کا عمل یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز خود مصلے پر پڑھاتے تھے اور اس کے بعد آپ ظہر تک تدریس خود فرماتے تھے۔ دوسرے انداز میں آپ سمجھ لو غوث اعظم کی زندگی ایک مولانا کی زندگی تھی، ظاہراً جبکہ وہ کامل متقی پرہیزگار اور زاہد تھے۔ آپ کی زندگی مدرسے سے شروع ہوئی، مدرسے میں ختم ہوئی. یہ نہیں تھا کہ ڈیفنس میں کوئی 10,000 گز کا ایک بنگلہ غوث پاک کا آستانہ ہو اور مسجد ادھر ہو. آپ کا آستانہ آپ کی مسجد تھی. کچھ سمجھنے کی کوشش کیجئے میں کیا بات کر رہا ہوں آپ سے. آپ کا آستانہ آپ کی مسجد تھی، آپ کا ہیڈ کوارٹر آپ کا مدرسہ تھا، وہیں پر آپ ملتے تھے، 5 وقت کی نماز آپ خود پڑھاتے تھے، فجر کی نماز پڑھا کر ظہر تک آپ درس اپنے طلباء کو جو بڑی کتاب پڑھنے والے ان کو پڑھاتے تھے، اور دور دور سے لوگ پڑھنے آتے تھے. اور آپ کی تدریس کا شہرا اتنا تھا، آپ اتنے زبردست ٹیچر اور معلم تھے کہ گرد و نواح کے اندر آپ کی تدریس کا اتنا شہرا اور مشہوری تھی کہ لوگ طلباء اسٹوڈنٹ دور دور سے سفر کر کے غوث اعظم سے پڑھنے کے لیے آتے تھے، جن میں اکثر میں 2 بزرگوں کا نام لیتا ہوں. ایسے تو ہزاروں شاگرد ہیں غوث اعظم کے جو میں آگے عرض کروں گا، لیکن 2 کا نام اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ لوگ زیادہ ان کو جانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ شاگرد غوث اعظم کے ہیں. ایک تو علامہ موفق الدین ابن قدامہ، بیٹھ جاؤ، علامہ موفق الدین ابن قدامہ یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ فقہ حنبلی کو جس نے کمپائل کیا ہے وہ موفق الدین ابن قدامہ ہے. المغنی ان کی فقہ حنبلی پر سب سے بڑی کتاب ہے، اور انہوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آخری عمر شریف میں 4 سال سے زیادہ آپ سے پڑھا ہے، آپ سے پڑھنے کے لیے آئے تھے. اور ایک علم حدیث کے اندر سب سے مشکل شعبہ جو ہے وہ جراح و تعدیل کا ہے. مثلا حدیث جو ہم تک پہنچتی ہے وہ راویوں کے ذریعے پہنچتی ہے. اب وہ جو راوی تھا وہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کا قبیلہ کیا تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، وہ سچا تھا کہ جھوٹا تھا، جوانی میں وہ بات جو کہتا تھا کہ بڑھاپے تک اس کو یاد رہتی تھی، جو وہ لکھتا تھا وہی بیان کرتا تھا یا جو بیان کرتا تھا لکھتا تھا اس میں تھا، یعنی انتہائی باریک اور بہت بڑی ضمانت ہے. کیونکہ اگر اس کو صحیح کہہ دیا تو بات کی جو بات رسول اللہ کی طرف منسوب ہو رہی ہے اس کو صحیح ماننا پڑے گا. اس کے ذریعے ہم مان رہے ہیں تو علماء یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے اردو میں مثال سنی ہے کہ ہاتھی کو سوئی کے ناکے سے گزارنا، اس طرح علماء ایک ایک راوی کو تحقیق کے ساتھ. اب آپ بولیے کہ سوئی کے ناکے سے ہاتھی گزر سکتا ہے، اونٹ گزر سکتا ہے، لیکن مثال یعنی انتہائی تحقیق، انتہائی تفتیش کے ساتھ اس کو پرکھا جائے. کیونکہ یہ آگے جس چیز علم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ علم رسول اللہ کی طرف منسوب ہے. وہ بتا رہا ہے نا کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ کہہ رہا ہے میں نے صحابی سے سنا، اور صحابی کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا. تو صحابی پر تو کوئی جرا نہیں ہے، لیکن صحابی کے بعد جو سن رہا ہے تابعی، چلو اس پر بھی جرا نہیں، لیکن تابعی کے بعد جو سن رہا ہے کیا وہ بندہ، ہمیں تو نہیں پتا کہ تابعی نے بات کی کہ نہیں کی، وہ تو وہ بندہ بتا رہا ہے. اب اس بندے کا پورا بایو گرافی دیکھی جاتی ہے کہ یہ سچا ہے، جھوٹا ہے، عقیدہ کیا ہے، حافظہ کیا ہے. تو یہ انتہائی مشکل علم ہے. اس علم کو علم حدیث کے اندر اسماء الرجال کہتے ہیں. بعض غامدی اور پرویزی جیسے ملعونین کہتے ہیں ہاں ہاں حدیث تو ایک ہسٹری کا ذخیرہ ہے. میں نے کہا جتنا قرآن کو جمع کرنے میں تحقیق ہوئی ہے نا، اسی طرح تحقیق حدیث میں ہوئی ہے. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جناب حدیث تو بندوں نے روایت کیا ہے، تو میں نے کہا قرآن کو بھی تو بندوں ہی نے روایت کیا ہے. قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ بندوں کے ذریعے پوچھا نا، اترا تو حضور کے سینے پر تھا، حضور نے دیا صحابہ کو، صحابہ نے دیا تابعین میں، تابعین کے پاس جو ہم تک قرآن پہنچا وہ کیسے پہنچا؟ وہ انہی چین سے پہنچا نا، اسی چین اور سورس سے پہنچا جس سورس سے حدیث پہنچ رہی ہے. جو ہمیں قرآن پہنچا رہے ہیں وہی رسول اللہ کی حدیث پہنچا رہے ہیں. تو لہذا یہ بات کر کے اتنا بڑا پروپیگنڈا کرنا حدیث رسول کے خلاف کہ جناب یہ تو حدیث ہے، یہ تو بندوں نے بیان کی ہے، تو قرآن کس نے بیان کیا؟ بھائی جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ابا نے بتایا نا یہ قرآن ہے، تو آپ کے ابا کو کس نے بتایا تھا؟ ان کے استاد نے بتایا تھا. تو نہ آپ کے ابا نبی اور صحابی ہیں، نہ آپ کا استاد نبی اور صحابی ہے. تو جس طرح یہ بندوں کے ذریعے بات آگے پہنچی ہے، اس طرح رسول اللہ کا کلام بھی تو بندوں کے ذریعے آگے پہنچا ہے. لیکن اس بندے کی تحقیق کی جاتی ہے کہ وہ بندہ سچا ہے یا اس اعتبار کا ہے کہ اس سے اتنا بڑا دعویٰ قبول کیا جائے، کیا اس کی یہ حیثیت ہے اخلاقی طور پر، توجہ، کیا اس کی یہ حیثیت ہے علمی طور پر، کیا اس کی یہ بات کوشش کی جائے یا اس کی یہ بات قبول کی جائے، کیا اس کی یہ علمی حیثیت ہے؟ تو اس کی ذمہ داری ان علماء پر ہوتی ہے جیسے علامہ ابن حجر عسقلانی، یعنی مشہور علماء میں، یہ تو ہے ابھی، تو یہ تو علامہ ابن حجر جو گزرے ہیں یہ تو 8ویں صدی ہجری میں گزرے ہیں، علامہ زہبی جو گزرے ہیں وہ 7ویں صدی ہجری میں گزرے ہیں. یہ علم تو دور رسالت سے چلا ہے، لیکن میں بڑے بڑے مشہور حضرات کا نام لے رہا ہوں جیسے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح ان سے پہلے علماء کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے علم الرجال کی ایک بڑی کتاب لکھی ہے کہ جو راوی کی بائیوگرافی یا علم حدیث یا اصول حدیث یا روات حدیث یا علم جرح و تعدیل کے لیے وہ کتاب اصولی کتاب بنتی ہے، وہ کتاب جو ہے وہ اصولی کتاب بنتی ہے، اور اس اعتبار سے اس کتاب کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہوا، اور اس کتاب کے مصنف جو ہیں وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شاگرد ہیں۔ تو علامہ موافق الدین ابن قدامہ ہو یا اس قسم کے علماء ہو، تو غوث اعظم سے جن لوگوں نے پڑھا ہے انہوں نے معاشرے کے اندر علم کی بہت بڑی بڑی خدمات کو انجام دیا ہے۔ بلکہ علامہ موافق الدین ابن قدامہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ جب میں نے اس صاحب امام کو لے کر غوث اعظم کی بارگاہ میں جب میں آیا تھا تو غوث اعظم کے انتقال کو چند مہینہ باقی تھا، اور ہم وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھنا چاہتے تھے اور استفادہ فیض کرنا چاہتے تھے۔ تو کہتے ہیں جب غوث اعظم جمعے کی تقریر فرما رہے تھے، اب غوث اعظم کا علمی مقام ذرا دیکھیں اور علمی سطح اور اسٹینڈرڈ غوث اعظم کا دیکھیں گفتگو کرنے کا کیا ہوتا تھا۔ علامہ موافق الدین ابن قدامہ بھی مجلس کے اندر بیٹھا ہے اور وہ شخصیت بھی اس مجلس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جب غوث اعظم قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مضمون اتنا دقیق، اتنا باریک آپ کے ذہنوں میں، یعنی اتنا مشکل، ظاہر سی بات ہے جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اپنے علم کے اعتبار سے بات کرے گا۔ تو غوث اعظم جب گفتگو کر رہے تھے تو وہ موضوع آپ کے علم کو اللہ نے اتنا مضبوط اور اتنا بلند کیا تھا کہ آپ کا ایکسپلین کرنے کا انداز اتنا علمی اور وزنی تھا کہ موافق الدین ابن قدامہ اور وہ دونوں ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ رہے تھے، حالانکہ خود خود بہت بڑے عالم تھے، مزید پڑھنے آئے تھے، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ غوث اعظم کن مضمونوں کو کہاں سے بیان کر رہے ہیں اور یہ کتنے اونچے سطح کی بات ہو رہی ہے اور کتنے اعلی استدلالات کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں حال یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے لیکن ایک عام بندے کو میں نے دیکھا جو پابندی سے غوث پاک کا جمعہ سنتا تھا، اس کی علمی صلاحیت صرف جمعہ پڑھنے میں اتنی تھی کہ وہ مضمون کو سمجھتا تھا اور داد دیتا تھا، واہ واہ کیا بات کی ہے۔ تو کہا ہمیں حیرانگی ہوئی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نمازیوں کا علم اتنا ہے کہ ہم پورا پورا مکتب اور پوری پوری یونیورسٹیاں چلا رہے ہیں، ہمیں وہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی جو غوث پاک کے کسی نمازی کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی اس قدر پختگی تھی کہ جو آپ کے قریب ہوتا وہ بھی علم سے سرشار ہو جاتا۔ یہ بات تمام علماء نے لکھی ہے کہ غوث اعظم جب کسی مجلس کے اندر بیٹھتے تو آپ کا ہر جملہ جو زبان سے نکلتا وہ اتنا قیمتی اور اتنا علمی ہوتا کہ علماء یہ کہتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جاہل آدمی ان باتوں کو کیا جانے، ہم تو ایک تقریر ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکالتے ہیں، ہمیں تو جلدی ہوتی کہ وہ کب جلدی ہوگی تو ہم کھانا کھائیں اور نکل جائیں، لیکن جو علم کا رسیا اور لالچی ہوتا ہے اور حریص ہوتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے، ذوق جس کا ہوتا ہے، وہ ایک ایک لفظ پر توجہ کرتا ہے۔ غوث اعظم کا علم اتنا پختہ تھا قرآن و سنت میں، جس کو قرآن و حدیث پر جتنا عبور ہوگا اتنا اچھا وہ سمجھائے گا اور مقصد کو پہنچے گا۔ غوث اعظم کو قرآن و سنت کے علم معلومات پر اس قدر مضبوطی تھی۔ یہ ساری تقریر میں عام انداز میں کر رہا ہوں، علماء میری تقریر سن رہے ہوں گے، میں ان سے معذرت کے ساتھ کہ یہ میں عامیانہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بچے جو بیٹھے ہیں یہ سن سکیں۔ تو غوث اعظم کو قرآن و سنت کے علم پر اتنی گرفت تھی اور معلومات اور معرفت میں آپ اتنے بڑے عالم تھے کہ عرب بغداد کے اور عراق کے بڑے بڑے علماء دور دور سے آپ سے علم کو سمجھنے کے لیے آتے اور آپ کے سامنے کاغذ قلم لے کر بیٹھتے۔ غوث اعظم یوں بھی اگر کسی مرید سے بھی بات کر رہے ہونا تو اس بات میں بھی اتنی کمالات اور ندرت ہوتی تھی، جس کو ہم ملفوظات کہتے ہیں، اتنی ندرت ہوتی تھی کہ بڑے بڑے علماء غور سے سن کر لکھتے تھے، اور جو خود ہزاروں کے شاگرد، ہزار ان کے شاگرد ہیں، لیکن ایک دوسرے کو کہتے تھے یار یہ بات ایسی بھی بیان کی جا سکتی ہے، اس آیت سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ غوث اعظم کے علم کی اٹھان اور قرآن و سنت کو سمجھنے کی سمجھ تھی۔ اب آگے میں بتاتا ہوں کہ 400 علماء بیک وقت آپ کی مجلس میں ہوتے تھے، اور یہ لکھا گیا کہ آپ کی ایک ایک نشست کے اندر 400 سیاہی دوات، انک پاٹ، کیونکہ اس ٹائم پر قلم تو نہیں ہوتا تھا، ایک خاص قسم کی لکڑی کو تراش کر اس کو سیاہی کے اندر انک میں ڈبو کر لکھتے تھے، فرمایا بڑی بڑی جو امپورٹ ہوتی تھی جس میں سیاہی ہوتی تھی، کہتے ہیں 400 سیاہی کی بوتلیں ایک ایک مجلس میں ختم ہوتی تھی جو غوث اعظم گفتگو کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ عام چیلے میلے نہیں، اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کاغذ لے کر اس کو لکھ رہے ہوتے تھے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں دبے الفاظ میں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ غوث اعظم کے عصر میں جو زمانہ تھا غوث اعظم کا، اور غوث اعظم کے پردہ فرمانے کے بعد عراق اور شام میں جتنے بڑے بڑے محدثین نے علمی ندرت میں اگر بات کی ہے نا، تو یہ سارے اشارے جہاں سے آئیں یہ غوث پاک کی کتابوں سے آئیں۔ یہ میں بتا دوں آپ کو، ظاہر سی بات ہے اگر فرض کیجئے ہم تو طالب علم بھی نہیں ہے ایک عام سے، میں اگر آج آپ کو کوئی چیز بات سمجھا رہا ہوں تو یہ باتیں میں نے 10 بزرگوں سے سنی ہوئی ہے، تب میں آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں۔ تو جس دور میں غوث اعظم تھے اس دور میں حدیث کی شروعات لکھی گئی، سیرت کی شروعات لکھی گئی، قرآن کی تفسیریں لکھی گئی، غوث اعظم کے بعد بھی لکھی گئی، لیکن غوث اعظم اس زمانے میں شریعت اور تعلیم کے اتنے بڑے سکالر اور شریعت کی تعلیم کے اتنے بڑے ترجمان تھے کہ آج بھی، کیونکہ جو غوث اعظم کو پڑھتا ہے نا، پڑھنے کے بعد وہ پھر آپ کے زمانے یا آپ کے علاقے یا آپ کے ملک کے کسی بڑے محدث کو پڑھتا ہے تو محدث بھلے نام آپ کا نہیں لیتا لیکن وہ لہجے کا انداز پتا چلتا ہے کہ یہ مزاج غوث اعظم کا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ تو ایسی دنیا غوث اعظم کو نہیں مانتی۔ اب میں آگے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی یہاں پر اس لیے کہ کچھ لوگ صرف غوث اعظم کو سننے آتے ہیں، اور غوث اعظم ایسے نہیں ہیں، یعنی اس کے لیے ایک تفصیلی موضوع چاہیے۔ آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کتنی جلدی جلدی میں اور باتوں کو بہت زیادہ سمپ کر کے آپ کے سامنے پیش کر، اگر اس کو تفصیل کے ساتھ رکھیں تو ایک لمبا موضوع ہے یہ۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان مشکوک ذہنوں کی طرف جو اولیاء کا نام سنتے ہیں تو چڑھ جاتے ہیں اور اس پر بدک جاتے ہیں، کیونکہ دور اس قدر لادینیت کا آ چکا ہے کہ علماء سے نفرت، قرآن سے نفرت، دین سے نفرت اس قدر اس دور کے اندر عام ہو چکی ہے کہ ایک عام بچہ آتا جاتا اس کو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ کسی بھی عالم کی تقریر کے نیچے جاہلانہ کامنٹس کرے گا، اور ایسا کامنٹس کرے گا جیسا دین یہی جانتا ہے وہ نہیں جانتا۔ تو اس یہ جو اور یہ ذہنی بیماری ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ جہالت ہے، یہ تکبر ہے، یہ ذہن کا اندھیرا ہے، یہ علم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بیٹا ہماری پوری تقریر سن غور سے، پھر کوئی کامنٹس کیا کر جو تیرے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے نا، تو عطائے غوث اعظم الحمدللہ اس کو ہم نپٹا کر تیرے ذہن میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو خالی ذہن بنا کر کوئی سمجھنے کے لیے تو ہمیں دشمن بنا کے سنے گا تو کیا سنے گا؟ ہمیں صرف ایک سادہ آدمی سمجھ کر ہماری بات صرف سن لے اور پھر نقطہ نظر قائم کرنا کہ جو ہم نے بات کی ہے صحیح یا غلط ہے، پھر دلیل قائم کرنا۔ اب آپ سنیے میں آپ کے سامنے بات، یہ میں نے بات کیوں کی آپ کے سامنے، کوئی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں۔ مثلا میں نے ایک بات ابھی کی جیسے کہ نیچے کمنٹس آ کر کریں گے فلسطین کا تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، میں نے کہا وہ ہو گیا ہے، اس وقت آپ کی بیوی نے آپ کو ٹماٹر لینے بھیجا تھا، وہ ہو چکا ہے، آپ چھوڑیں۔ تو یہ بکواسات جو کر کے پورے موضوع کا اعتبار گرانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی میں نے ایک وجہ آپ کو بتا دی ہے کہ ہر موضوع اپنی جگہ پر ضروری ہوتا ہے، ہر موضوع اپنی جگہ پر ضروری ہوتا ہے۔ ایک بات اس کے لیے ضروری یہ بھی میرے دوستو کہ وہ تو جاہل اور دین کے دشمن ہیں، آپ تو سنسیئر ہیں، تو آپ ہماری گفتگو کو دانت نکالنے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت ہمارے سینے میں آگ کیا لگی ہوئی ہے اور ہم آپ سے بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی لطیفہ ہے یا آپ کسی عام بندے کی تقریر سننے آئے ہیں، تو پھر آپ جب کھانا ہوگا اس وقت تشریف لاتے ہیں، لیکن آپ دین سے درد رکھتے ہیں تو آپ سمجھنے کی کوشش کیے۔ جو ہم الفاظ کہہ رہے ہیں ہم وہ نہیں کہنا چاہ رہے، وہ سنا کر کچھ اور بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس پر غور کیجیے آپ۔ اب دیکھیے ہم حضرات حضور غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہر تقریر لمبی ہوتی اس لیے ہے تاکہ ہم آپ کے ذہن میں بار بار یہ بات ڈالتے ہیں کہ اپنے آپ کو میچیور کریں، سنجیدہ کریں۔ پہلے جس انداز میں دین کو سوچتے تھے ویسے نہیں، اب جو ضرورت ہے اس اعتبار سے اپنی ذمہ داری سے اس چیز کو سوچیں۔ ایک بات مثلا ابھی میں آگے بڑھنے چاہ رہا ہوں، ایک تو میں نے جواب دیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ایسا نہیں کہ کوئی بدبخت لبرل کسی پلمبر اور انجینئر اور ملعون کا ماننے والا آ کر نیچے کمنٹس جھڑ دے۔ ہمیں تو نام لیتے ہوئے گھن آتی ہے کہ یہ تو جوتے کے نیچے لانے کے قابل نہیں ہے، تو ہم ان کا رد کیا کریں؟ بات ہم علم کے شہنشاہ غوث اعظم کی کر رہے ہیں اور یہ پھٹیچر تو سامنے کھڑے ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا، ہم اس کا رد کیا کریں؟ جس کو علم سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا جواب کیا دیں ہم؟ آپ نہیں سمجھ رہے بھائی، رد تو اس کا کریں، خلاف تو اس کو بولیں جو بات کو سمجھتا بھی ہو. جو بالکل پاگل ہو، سمجھتا ہی نہیں ہے نا، اس کو قرآن پیش کرنے کے لیے، حدیث پیش کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کسی قانون کا پابند ہی نہیں کرتا، جبکہ دین بیان کرنے کے لیے قانون کی پابندی ہے. اگر آپ کی انگریزی زبان اچھی ہے تو یہ نہیں کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، یہ نہیں کہ آپ وکیل بن جائیں گے. ہر علم کا ایک قانون ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی ضابطہ قانون کو اٹھا کر پھینکے تو اس پاگل سے آپ کیا بات کریں گے؟ اب قرآن اٹھائے اور بات کر رہا ہے. تو میں نے کہا قرآن کے بیان کا بھی ایک قانون ہے، حدیث کے بیان کا بھی ایک قانون ہے، کسی چیز کو غلط کہنے کا بھی ایک قانون ہے، کسی کو صحیح کہنے کا بھی قانون ہے. اور وہ قانون ہی ایک اکیڈمک انداز اور ایک تعلیمی انداز کا اصول ہے. ورنہ تو آپ ایسی ٹھیے میں کدھر ایبا کاڈا سیکھ لیں، نہ آپ کو یونیورسٹی جانے کی ضرورت، نہ کالے مجھے انگلش آ گئی ہے جناب، اب مجھے کسی یونیورسٹی میں جانا. وہ کہہ گا بھائی زبان آئی ہے، سلیقہ نہیں آیا، قانون نہیں آیا. اس زبان کو قانون کے ذریعے سے بیان کرنے کو تعلیم کہتے ہیں. لہجہ بولنا اور زبان سے بات کرنا تعلیم نہیں ہوتی، تعلیم کہتے ہیں جب زبان اور علم کو جب قانون کے اندر رکھ کر بیان کیا جائے. تعلیم کسی اور چیز کو کہتے ہیں، زبان بولنا کسی اور چیز کو کہتے ہیں. آپ سرے سے کچھ نہ جانتے ہو اور 3 مہینے کا کورس کر کے آپ انگریزی سیکھ لیں اور عربی سیکھ لیں تو آپ کو زبان آئی ہے، علم نہیں آیا. آپ فرق سمجھیے، آپ کو زبان آئی ہے، علم نہیں آیا. علم جب آتا ہے کہ جب آپ اس علم کے قانون کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، کلاس 1 سے 2 سے، پرائمری سے، میٹرک سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، کہ وہ علم جو ہے وہ یوٹیلائز کس قانون میں ہوگا، وہ کن سانچوں میں رکھا جائے گا، وہ کن سانچوں میں رکھ کر وہ علم تعلیم اور فیض اور روشنی کا ذریعہ بنے گا. خالی بلب لینے سے لائٹ نہیں جلتی، اس کے لیے بہت لوازمات ہوتے ہیں، وائرنگ ہوتی ہے، سوئچنگ کی جاتی ہے، مین سینٹر اور جنکشن سے لائٹ نہیں جاتی، پھر وہ بلب فٹ کیا جاتا ہے تو وہ روشن ہوتا ہے. تو زبان روشن جب ہوتی ہے کہ جب اس کو قانون علم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. یہ اسلام کا طریقہ. اور ایک شخص کسی قانون اور ضابطے کا پابندی نہ ہو تو اس جاہل کا آپ رد کر سکتے ہیں، اس سے مناظرہ کر سکتے ہیں، آپ اس سے آپ بات کر سکتے ہو. آج ہمارے نوجوان، توجہ، آج ہمارے نوجوان صرف 2-2 منٹ اور 1-1 منٹ کے کلپ دیکھ کر بغل بجا کیا بات کر دی. ہم نے کہا بالکل کانٹیکسٹ اور قانون سے ہٹ کر بات کی ہے، جو بات کی ہے اس کا اطلاق یہاں ہوتا ہی نہیں ہے. کہ نہیں جناب قرآن پڑھ دیا. ہم نے کہا قرآن پڑھا ہے لیکن خلاف قانون پڑھا ہے، خلاف ضابطہ پڑھا ہے، خلاف قاعدہ پڑھا ہے. امت کا یہ تسلسل ہی نہیں ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. لہذا غوث اعظم کے بات کے بارے میں بات کرنا، جی شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا ان کی بات کر رہے ہیں جس کو علم کی تھوڑی سی بھی ہوا لگی ہونا تو وہ ان کے تقوی علم صلاحیت کا انکار نہیں کر سکتا، وہ محی الدین ان کو امت کا اجماع ہے. اب میں اس پر پہلے ایک بات عرض کر کے قرآن کی طرف آپ کی توجہ کو لے کر آتا ہوں. سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کا رتبہ اور مقام اور ان کی حیثیت اور ان کی، ظاہر سی بات ہے کہ میں غوث اعظم کا ذکر جو ہے ان کے نام کے ساتھ، صحابہ سے تو نہیں ثابت کر سکتا کیونکہ صحابہ کے دور میں تو تھے نہیں. اب ذرا سمجھنے کی، ذرا لوجیکل بات میری سمجھیے. نہیں یہ تو صحابہ کے دور میں نہیں تھے، تو میں نے کہا جو صحابہ کے دور میں نہ ہوں، صحابہ ہی علم والے ہیں، عظمت والے ہیں، اس کا انکار نہیں. صحابہ ہی امت کے اول ولی ہیں، اس کا بھی انکار نہیں. لیکن اس کا کیا یہ مفہوم اور ترجمہ بنے گا کہ ان کے بعد کوئی ولی ہوا ہی نہیں؟ کیا اس کا یہ مفہوم بنے؟ اب آپ دیکھیں، نہیں نہیں نہیں، یہ جو قرآن کی جتنی آیتیں ہیں یہ سب صحابہ کے لیے. میں نے کہا یہ ہمارا ہی پوائنٹ تھا جو آپ اس کو چوری کر رہے ہو. ہم خود یہ کہتے تھے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار جو میرے ولی ہیں ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے. یہ خطاب اصل میں ہے ہی صحابہ کو ہے، اس میں کوئی انکار نہیں. اللہ نے ان کو اپنا ولی کہا, یہ صحابہ ولی تھے, لیکن کیوں بنے ولی؟ تو آگے اللہ نے وجہ بتائی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, اس لیے کہ وہ پکے مومن اور متقی تھے. تو وجہ ولایت کیا بنی؟ ایمان اور تقویٰ. اصل میں تو صحابہ ہی ہیں, قیامت تک جو ایمان اور تقویٰ پر اترتا چلا جائے گا ان کو اس کی ولایت کا حصہ ملے گا. اگر وہ ایمان بھی لے آئے اور تقویٰ بھی اختیار کرے, ولی نہ ہو, تو پھر دوسری چیز آئے گی کہ ولی نہیں ہے تو پھر فاسق ہوگا. تو کیا اس کو فاسق کہیں گے؟ کہیں گے فاسق تو نہیں کہہ سکتے. تو میں نے کہا فاسق نہیں کہہ سکتے تو ولی کہا جائے گا. اب جہالت کا دور دیکھیے کہ نہیں, یہ آیتیں غوث پاک پر نہیں پڑھی جائیں گی, یہ صرف صحابہ پر پڑھی جائیں گی. میں نے کہا یہ ہم مان رہے ہیں, میرے ننے کا کہ ہم مان رہے ہیں کہ یہ آیت سے صحابہ مخاطب ہیں, لیکن مخاطب تو صحابہ ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں. بلکہ اللہ نے تو آگے فرمایا کہ جو ان کے راستے پر چلے گا, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, زبان سے مت کچھ کہیے گا, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اللہ فرماتا ہے حبیب تیری سارے صحابہ ہمیں اچھے لگے ہیں, لیکن ان میں سب سے بڑا درجہ مہاجرین کا ہے اور انصار کا ہے. والذین اتبعوہم بإحسان, پھر قیامت تک جو لوگ ان کی پیروی کریں گے, کن کی؟ صحابہ کی. اصل میں اچھے صحابہ ہی ہیں, ولی صحابہ ہی ہیں, لیکن اللہ کہہ رہا ہے والذین اتبعوہم بإحسان, جو ایمان اور ہدایت کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی کرے گا تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جیسے اللہ ان سے راضی ہے اسی طرح اللہ رب العالمین بعد والوں سے بھی راضی ہو جائے گا. تو اب یہ ساری آیتوں کو لے کر صرف دور صحابہ تک اگر بند کر دیا جائے کہ الا ان اولیاء اللہ کہہ کر اللہ نے صرف صحابہ کو خطاب کیا ہے, تو میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ نے صحابہ ہی کو خطاب کیا تو کیا تو کافر ہے؟ کہہ لگے نہیں میں مومن ہوں. تو میں نے کہا مومن تو اللہ نے صحابہ کو کہا ہے, لیکن میں بھی تو وہ باتیں مان رہا ہوں نا. تو میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ ہی ولی ہیں, اور جو ان باتوں کو مانے گا, جن باتوں کو ماننے سے وہ ولی بنے ہیں, اللہ ان کے صدقے اس کو بھی ولی بنا دے گا. اب ایسی پاگل قوم سے آپ کیا بات کریں گے, اور یوٹیوبر یوٹیوب کے سامنے قرآن کھول کر بیٹھے ہیں اور قوم کے ذہنوں کا بڑا غرق کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جناب یا اللہ انا اولیاء اللہ صحابہ کے لیے ہے, صراط الذین انعمت علیہم صحابہ کے لیے ہے, یہ تم نے آج کل کے ولیوں کو کیسے لے آئے؟ میں نے کہا دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ جو میرے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہے. بالکل یہ آیت جب اتر رہی تھی اس وقت غریب نواز سامنے نہیں تھے, ان کو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. غوث اعظم سامنے نہیں تھے, وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. داتا صاحب سامنے نہیں تھے, وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. سامنے تو صحابہ ہی تھے, لیکن اللہ نے ان کو ولی کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ صرف اس لیے کہا کہ وہ حضور کے دور میں پیدا ہوئے؟ حضور کے دور میں تو اور بھی لوگ بلا تشبیہ غیر مسلم موجود تھے, ان کو کیوں نہیں کہا؟ ان کو کیوں کہا؟ اس کی وجہ آگے بتائی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ ہمارے دوست اس لیے بن گئے, ہمارے ولی اس لیے بن گئے کہ جیسا ہم نے ایمان لانے کا کہا تھا ویسے ایمان لائے ہیں, جیسا ہم نے تقوی کا کہا تھا ویسا تقوی اختیار کیا ہے. تو پتا چلا جیسا اللہ نے ایمان لانے کے لیے کہا اور جیسا تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا, قیامت تک اگر ایسا کوئی بندہ ہوگا تو وہ ان صحابہ جیسا تو نہیں ہوگا, لیکن اپنے درجے میں ولی ضرور ہوگا, اس لیے کہ اس نے بھی وہ شانیں پالی کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اب اگر ان آیت کو صرف اس دور تک ہی خاص کر لیا جائے تو پھر قرآن واقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, تو یہاں مخاطب کون ہے؟ صحابہ. آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ آپ تو نماز نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ اللہ نے تو نماز پڑھنے کا حکم صحابہ کو کہا تھا. بھائی میں اس دور میں پیدا نہیں ہوا تھا, موجود صحابہ ہی تھے, کہا تو ان کو تھا, لیکن جو بھی مومن ہوگا وہ یہ کام کرے گا. تو آیت کا نزول تو خاص ہوتا ہے, لیکن اس کے حکم کا اعتبار قیامت تک ہوتا ہے. مثلاً ایک آیت غور کریں, یہ بہت بڑی جہالت, یہ ایسی گندگی دماغ میں ہے کہ جس کے بعد پھر کسی کا احترام باقی نہیں رہتا. کیونکہ جو دین کو سمجھنے کا اصول ہے, یہ بابے کیا ہوتے ہیں, یہ بابے کیا ہوتے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا قرآن پورا بھرا پڑا ہے بابوں کے ذکر سے، حدیث بھری پڑی ہے بابے کے ذکروں سے، اب تو پتا نہیں عیدی کے جھولے میں پایا گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کس طرح دین کے تسلسل کا انکار؟ آپ ہنس رہے ہیں، لوگ اس پر کان دھرتے ہیں اور نوجوان خاص طور پر ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے اور وہ کھڑے ہو کر جناب مزارات کا مذاق، اولیاء کا مذاق، میں قطن یہ بات نہیں کرتا، لیکن ان بچوں کی اصلاح کے لیے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اب قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین، مثلا غور کریں، ہم نے ایک آیت پڑھی، بچوں نے ہمارا ایک کلپ لگا دیا فیس بک کے اوپر، ہم نے کہا جی اللہ نے اپنے دوستوں کو انعام یافتہ کہا ہے اور اپنے دشمنوں کو غضب والا کہا ہے. اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ہم سے کہتا دعا کرو کہ چلیں گے ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، اور غیر المغضوب علیہم والضالین، بچیں گے ان کے راستے سے جن جو تیرے غضب کا شکار ہوئے اور جو گمراہ ہوئے، یعنی یہود و نصارہ سے بچیں گے اور اہل. میں نے کہا انعمت علیہم، اب نیچے لکھنا شروع کر دیا. اس انعمت علیہم میں صحابہ ہیں، آپ کے بابے تو نہیں ہیں. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، آپ کے استاد کے بارے میں پوچھتا ہوں، آپ کا استاد انعمت علیہم میں ہے یا غیر المغضوب میں ہے؟ آپ مجھے بتا، کیونکہ آہستہ، دو ہی کیٹیگری خدا نے بیان کی، جنت یا دوزخ، باقی تیسری کچھ بھی نہیں ہے. یا انعمت علیہم ہے یا غیر المغضوب علیہم ہے. اب تو کہتا ہے کہ انعمت علیہم پڑھ کر ہم شیخ عبد القادر جیلانی مراد نہیں لے سکتے. میں مانتا ہوں کہ اس سے مراد صحابہ ہیں، آگے عرض کروں گا مراد ہیں، لیکن جو ان کے پیچھے چلے گا وہ انعام یافتہ کیوں نہیں ہوگا؟ اب دو ہی کیٹیگری قرآن نے بیان کی ہے، یا تو انعام یافتہ ہوگا یا عذاب والا ہوگا. اچھا جس جاہل خبیث کی تقریر سن کر تو یہ بچہ سمجھ رہا ہے، مجھے بتا تو ان دونوں آیتوں میں سے اس درس قرآن جس کا تو سننے کی بات کر رہا ہے اور جس پلمبر کی بات تو سن رہا ہے، میں پوچھتا ہوں ذرا خود بتا، تو اس کو غیر المغضوب والی آیت میں سمجھتا ہے یا انعمت علیہم کے سمجھتا ہے؟ اگر غیر المغضوب میں سمجھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم یہی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اور اگر انعمت علیہم میں سمجھتا ہے تو جب تیرا یہ بالکل جاہل نراپ جس کو جسم کے اعضاء کی عربی نہیں آتی ہے وہ انعمت علیہم میں ہو جائے اور جس کو دنیا محی الدین کہے اور 1000 سال سے سنیے، 1000 سال سے سارے محدثین، میں جن کا نام لے رہا ہوں یہ مسجد ہل رہی ہوگی ان کے نام سے، سارے محدثین، سارے فقہا، سارے مفسرین، سارے صوفیاء، سارے علماء، ہر دین کا چاہنے والا جس کو علم کی ہوا بھی لگی ہے وہ 1000 سال سے کہتا ہے کہ عبد القادر محی الدین ہے، عبد القادر اللہ کا ولی ہے. تو میں نے کہا جو ساری امت انہیں انعمت علیہم میں لے رہی ہے اور تو کہہ رہا ہے اس میں صرف صحابہ مراد ہوں گے، ہیں، کب انکار ہے؟ لیکن بعد کا اخراج کب ہوا ہے؟ بعد والوں کو نکالا کب ہے؟ خدا نے تو کیٹیگری دو بنائی ہے، یا تو انعام یافتہ ہے یا غضب یافتہ ہے. اب تو بتا، تیرا باپ اور تو اور تیرا شاگرد اور تیرا استاد انعام یافتہ میں ہے یا غضب والوں میں ہے؟ تیسری تو کوئی پارٹی نہیں ہے. اب تو یقیناً اس کو جنتی کہے گا اور اللہ کے وہاں بخشا ہوا کہے گا، اللہ کا محبوب کہے گا، اس لیے تو اس کے ذریعے قرآن سمجھ رہا ہے، تو اس کو انعمت میں لا رہا ہے. تو 2023 میں جب وہ انعمت علیہم میں ہو سکتا ہے جس کو ساری امت برا کہہ رہی ہے اور جس کو ساری امت ولیوں کا سردار کہہ رہی ہے، اس کو انعمت علیہم سے باہر کرے گا؟ کامن سینس ہے یار سوچنے. اب دیکھو یہ بات کرتے ہوئے مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے کہ میں کتنا ہلکی بات آپ سے کر رہا ہوں. یعنی یہ دور آ گیا کہ چوزے جیسے بچوں کی طرح سمجھایا جائے گا یہ بات. تو اب آپ دیکھیں صرف زبان آ گئی، کاپی پیسٹ کر کے پرچے اتار کر تیاری کر لی اور اصول سے نکل گئے، تو زبان اور ہوتی ہے، علم و تعلیم اور ہوتا ہے. لہذا انعمت، اب دیکھیں قرآن مجید سے خود پوچھتے ہیں، آگے چلتا ہوں. اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، مانگو ان لوگوں کا راستہ، مانگو ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے انعام کیا. یعنی اللہ ہم سے کہتا ہے ان کا راستہ مانگنا. اب وہ کون لوگ ہیں؟ تو آگے چل کر اللہ نے خود اشارہ فرمایا، کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ، پس وہ رہیں گے ان کے ساتھ کے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. سورہ فاتحہ میں کہا کہ انعام یافتہ کے پیچھے چلنا. اب اللہ نے انعام کس پر کیا ہے؟ تو چار کیٹیگری اللہ نے آگے ذکر فرمائی ہے. أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اب اس سے پوچھو میرے بچے، جو تو غوث پاک کے خلاف کمنٹس کر کے، اتنا بڑا ایک نیک ہستی کے خلاف بات کر کے خدا کو ناراض کر رہا ہے، مجھے بتا یہ آیت تیرے علم میں تھی؟ کہہ لگا نہیں. تو میں نے کہا جب قرآن تو نے صحیح پڑھا ہی نہیں ہے، تو دین کے بنیادی عقیدے کو تو ایک ہی بات کو جان کر ہٹائے گا، اور اگر علم میں تھی تو اس کو کمبائن کر کے بتا کیا کہا جا رہا ہے. ادھر کہا جا رہا ہے سورہ فاتحہ میں کہ میرے بندوں ان کا راستہ مانگو، مجھ سے ان کا راستہ مانگو جن پر میں نے انعام کیا. یا اللہ تو ہی بتا دے وہ کون ہے. تو اللہ نے آگے چل کر بتایا، من النبیین، جن پر میں نے انعام کیا وہ پہلی کیٹیگری کے لوگ نبیین ہیں، دوسرے ہیں صدیقین، تیسرے ہیں شہداء، اور چوتھے ہیں صالحین، یعنی میرے محبوب کی امت کے نیک لوگ. اب صحابہ نبی تو نہیں ہے، اب صدیقین بھی صحابہ ہوں، شہداء بھی صحابہ ہی ہوں، صالحین بھی صحابہ ہوں، ان کے بعد کوئی صدیقین آئے نا، ان کے بعد کوئی شہداء آئے نا، ان کے بعد کوئی صالحین آئے نا، جس امت میں صدیقین نہیں رہتے، جس امت میں شہداء نہیں رہتے، جس امت میں نبی کے بعد ولی نہیں رہتے، تو پھر ایک نبی کی ضرورت پڑتی ہے. اس امت میں نبی کی ضرورت اس لیے نہیں پڑ رہی کہ ہر گلی ہر چپے میں شہداء صدیقین اور صالحین موجود ہیں. آپ غور کیجئے کس انداز سے مس کنسپشن، کس انداز سے گمراہی پھیلائی جا رہی ہے کہ جناب یہ ساری آیتیں جناب جو ہے وہ وہیں تک کی ہے. یہ کیسے بات کی جا رہی ہے؟ یقیناً صحابہ اس سے مراد ہیں. اگر صحابہ ان سے مراد، ان سے پوچھو چلو ٹھیک ہے ساری آیتیں صحابہ کا ٹھیک. میں نے کہا اچھا تم بخاری پڑھتے ہو نا، ہاں بتاؤ امام بخاری اللہ کے ولی ہیں؟ تم ابن تیمیہ کو بھی ماننے کی بات کرتے ہو، عبداللہ بن باز کو بھی ماننے کی بات کرتے ہو، کبھی کبھی وہ نام لے لیتا ہے، تم ناصر الدین البانی کی موجودہ دور میں نام لیتے ہو، تم اپنے وہ مرے ہوئے استاد زبیر علی زئی کی نام لیتے ہو، بتاؤ یہ سارے جو تمہارے موجودہ بابے ہیں یہ ولی ہیں کہ نہیں تیرے نزدیک؟ اب اگر کہے گا ہاں تو پھر سوال تیرے گلے میں آئے گا، پھر یہ غلط بات کیوں کی تھی تو نے کہ یہ آیتیں صحابہ کے ساتھ خاص ہیں؟ وہ بھائی اتری صحابہ کے ہی دور میں ہیں، مراد اس کے اول صحابہ ہیں، لیکن وہ آیت وہاں پر ختم نہیں ہوئی. قیامت تک جو ایمان لائے گا، جیسے ایمان لانے کا حق ہے اور تقوی اختیار کرے گا، جیسے مطالبہ تقوی قرآن کا ہے، اس کو یہ آیت بتاتی ہے کہ اس کو ولی کہا جائے گا. اس کو ولی کہا جائے گا. اب میرے دوست بزرگوں، جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا، اب غوث اعظم کی طرف میں دوبارہ توجہ لے کر آتا ہوں، پھر میں اس آیت کی طرف آتا ہوں. میں نے مستقلاً تو کوئی تقریر نہیں کرنی تھی، صرف آپ کو اشارہ دینا تھا کہ یہ آیتیں صحابہ کے ساتھ بند نہیں ہیں، کیونکہ اگر جس امت میں اولیاء رہبر رہنما نہ رہیں، جیسے پچھلی امتوں میں نبیوں کے انتقال کے بعد جب رہبر رہنما اولیاء نہیں رہتے تھے تو دوسرا نبی آتا تھا کہ بھائی جو قوم سامنے کھڑی ہے ان کو دوبارہ حق کون بتائے گا، لیکن حضور کی امت میں، حضور کے مزار میں جانے کے بعد دوسرا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ تعلیم اسی طرح باقی ہے، شریعت اسی طرح باقی ہے، قرآن اسی طرح باقی ہے جس طرح رسول اللہ نے دیا. تو وہ کس نے باقی رکھا ہے؟ صحابہ بھی مزار میں چلے گئے، تابعین بھی مزار میں چلے گئے، تو وہ کس نے باقی رکھا؟ تاج کمپنی والے نے یا وہ علماء و صالحین نے؟ تو علماء و صالحین نے باقی رکھا. تو جو دین کو باقی رکھتا ہے وہی صاحب ایمان، صاحب تقویٰ ہوتا ہے، اور قرآن اسی کو اپنا دوست اور اللہ کا ولی کہتا ہے، اور وہ آیتیں اس درجے میں ان کے ہاتھ میں آتی رہیں گی. بخاری شریف میں موجود ہے، رسول پاک فرماتے ہیں میری امت کے جب لوگ جنت میں جائیں گے تو پل صراط پر کھڑے ہوں گے، اور میری امت کا سب سے پہلا گروہ جو پل صراط کو کراس کرے گا ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں، وہ جائیں گے سیدھا. اب ظاہر سی بات ہے وہ جو گئے وہ تو جماعت صحابہ گئی، پیچھے والے سارے فارغ تھے. سرکار فرماتے ہیں جب دوسرا جائے گا تو وہ ہوا کی رفتار سے جائے گا.
سرکار نے چار کیٹیگری ذکر کی ہے، اس کے بعد گناہگار مسلمانوں کا ذکر کیا ہے. توجہ ہے، اگر ولی صحابہ ہی رہیں تو امام بخاری کو آپ کیا کہیں گے، امام مسلم کو کیا کہیں گے، دنیا بھر کے مفسر. کیونکہ اگر ولی نہیں ہے تو پھر گناہگار و فاسق ہے، اور اگر فاسق ہے تو فاسق کی اقتداء نہیں ہوتی، فاسق کی اقتداء حرام ہے. اور تو جو بیٹھ کر روزانہ 40 منٹ کا بلاگ بناتا ہے، تو اپنے مریدوں کے نزدیک ولی ہے یا فاسق ہے؟ اگر فاسق ہے تو تیری تقریر سننا حرام ہے. حدیث پاک میں آیا فاسق کی اتباع حرام ہے، بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں فاسق کی تعظیم سے تو اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ خدا کا عرش ہل جاتا ہے. لیکن اگر لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں تو دین کی وجہ سے کرتے ہیں، یعنی تجھے صاحب ایمان و تقویٰ سمجھتے ہیں، تو جب تیرا جیسا بناوٹی شخص اپنے آپ کو مومن اور صاحب تقویٰ کہلوائے چند لوگوں سے اور ریپرزینٹ کرے، اور 1000 سال سے امت کے تمام جید علماء جو بڑے بڑے حدیث کی کتابوں کو لکھنے والے، بڑی بڑی تفسیروں کو لکھنے والے، بڑے بڑے قرآن کی تفسیروں کو اور قوانین کو لکھنے والے، جن کی وجہ سے اسلام پہچانا گیا، وہ اسلام کے قدر علماء کھڑے ہو کر کہیں کہ عبد القادر جیسا بندہ نہیں دیکھا تو مجھے بتاؤ وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا، بلکہ وہ ولیوں کا سردار ہوگا. اب میں آپ کی اب سمجھ گیا بات. اب سننا قانون، کیونکہ تم بھی حدیث پڑھ کے تشریحات کہاں سے نکالتے ہو، وہ بڈھے اسحاق سے نکالتے ہو یا مرے ہوئے زئی سے نکالتے ہو؟ ٹھیک ہے، اب میں جن کا حوالہ پڑھ رہا ہوں تو دیکھنا کہ غوث اعظم وہ ہے کہ جن کا نام کسی کے سامنے آتا نا تو اگلا تھر تھرا جاتا تھا کہ میں کس کے لیے قلم اٹھا کر لکھ رہا ہوں. یہ اللہ نے غوث اعظم کی کرامات یعنی ظاہری علم میں ان کو وہ روب اور دبدبا عطا فرمایا. اس وقت میرے سامنے ابن تیمیہ کے شاگرد ابن رجب حنبلی، ان کی کتاب ہے زائل علی طبقات الحنابلہ، حافظ ابن رجب حنبلی، بخاری کی شرح بھی لکھی ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد بھی ہیں. غوث اعظم کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں، یعنی ان کی بایوگرافی کو نقل کرتے ہیں، غور کیجئے. کہتے ہیں، پورا نام پیچھے سے لکھا حضرت غوث اعظم کا، فرماتے ہیں کہ ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ثم البغدادی الزاہد شیخ العصر و قدوۃ العارفین و سلطان المشائخ و سید اہل الطریقت فی دینی محی الدین ابو محمد صاحب المقامات والکرامات والعلوم والمعارف والاحوال المشورۃ و بعض الناس یذکرون نسبه الى علی ابن ابی طالب ولد سنہ 70 و 400 او سنہ 71 گیلان و قدم البغداد شابا فسمع بالحدیث من ابی الغالب البقلانی و جعفر ابن سراج و ابی بکر بن. یہ لمبی تفصیل لکھی. کیا لکھ رہے ہو؟ ابن رجب حنبلی جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہابی مذہب کے جو لوگ ہیں وہ علامہ ابن تیمیہ کی تعلیم کو سب سے اوپر درجے پر رکھتے ہیں. میں صرف یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ غوث اعظم کا ذکر یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں قبوری یہ قبر پوجیں. میں نے کہا تھوڑا سے بیٹھ بیٹھا، تجھے میں بتاتا ہوں کہ قبروں کی مٹی کس کس نے چوما ہے جس کو تو خود رحمت اللہ علیہ کہتا ہے. ہمت کرنا صرف. اب غور کیجیے، انشاءاللہ ہمارا جب نومبر میں درس قرآن آئے گا اللہ نے زندگی دی، اس میں ہم کنٹینیو کریں گے. سنی صرف تجھے بتانے کے لیے کہ دجالیت کا دور ہے، اپنا سبق پکا رکھنا. یہ باتیں ہواؤں میں تحلیل نہیں کر دینا یہاں سے جانے کے بعد. جس طرح تیرا بیٹھنے سے کمر دکھ رہی نا، اس طرح بولنے سے میرا گلا بھی دکھ رہا ہے. لیکن یہ بنیادی سبق ہے، اپنے ایمان کو بچانے کا بنیادی سبق. کوئی ہم ایک دوسرے پر احسان نہیں کر رہے ہیں، لیکن کچھ بیسک ہوتی ہے اس کو جانیں گے تو اس سبق. جس طرح اپنے گھر کا ٹیلی فون ہمیشہ یاد ہونا چاہیے، اپنا نام یاد ہونا چاہیے، اپنی ضرورت کی چیزیں یاد ہونی چاہیے. اگر وہ بھول گیا تو کہیں بھی بندہ بھٹک جائے گا. تو یہ ایمان کی باتیں ہیں، یہ یاد ہونی چاہیے تو بندہ صراط مستقیم پر رہے گا. ابن رجب حنبلی، جائیے کسی بھی وہابی عالم سے پوچھیے آپ، جب آپ اس کے سامنے علامہ ابن حجر رجب حنبلی کا نام لیں گے نا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور نرمی آئے گی. یعنی اتنا اعتبار ہے اس حلقے کے اندر اس شخص کا. یہ غوث اعظم کے بارے میں کیا جملہ لکھتا ہے، کہتا ہے غوث اعظم کا نام لکھتا ہے، کہتا ہے ثم البغدادی، پھر آپ بغدادی ہیں. الزاہد، بہت بڑے زاہد. زاہد اس کو کہتے ہیں کہ جو طالب مولا ہو، دنیا کی اسے کوئی لالچ نہ ہو. یہ لقب لکھ رہے ہیں، الزاہد شیخ العصر، اپنے زمانے کے استاذ. وقدوۃ العارفین، عارفین وہ جو اللہ جو چاہتا ہے نا اس کو وہ سمجھ چکے ہوتے ہیں، عارفین. فرما قدوہ، قدوہ کہتے ہیں امام کو، فرماتے وہ قدوۃ العارفین، یہ عارفین کا مرشد اور امام ہے. یہ اعلی حضرت نہیں لکھ رہے، یہ ابن رجب حنبلی علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں ثم البغدادی الزاہد شیخ العصر. تم سمجھ رہے ہو کہ غوث اعظم کا نام لینے سے تم تانا دیتے ہوئے قبر پوجے ہیں؟ میں نے کہا دیکھ غوث اعظم کی علمی اٹھان. فرمایا شیخ، ایک تو میں نے وہ تاریخ پہلے بیان کر دیا، شیخ العصر اپنے زمانے کے استاد، قدوۃ العارفین اولیاء کے سردار، سلطان المشائخ مشائخ کا بادشاہ، سید و اہل طریقت فی وقتی ہی، شریعت پر عمل کرنے والے جو بزرگ تھے اپنے زمانے کے، ان کے یہ سردار اور امام ہیں. غوث اعظم کے لیے تین لفظ لکھا، قدوہ سلطان سید. یہ علامہ ابن حجر حنبلی نے، اسقلانی نہیں حنبلی، امام ابن حجر یعنی علامہ ابن حجر، علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ شیخ الاثر، غوث اعظم اپنے زمانے کے استاذ تھے، قدوۃ العارفین، عارفین بھی اولیاء کو کہتے ہیں، مشائخ بھی اولیاء کو کہتے ہیں، اہل طریقت بھی اولیاء کو کہتے ہیں. بس کام میں فیلڈ تقسیم ہو جاتی ہے، کوئی ولی اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے خاص غواص ہے تو اس کو عارفین کہتے ہیں، اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے تو مشائخ کہتے ہیں، خاص کسی شعبے پر کام اور عمومی اس گویا کہ اصول پر کام کر رہا ہے تو اہل طریقت کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کے ذہن کے اعتبار سے ایک سادہ سی تعبیر بیان کی ہے مجموعی طور پر یہ اللہ کے ولی جن کا ذکر اللہ انا اولیاء میں ہوا ہے. ولی کو کبھی مشائخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کبھی اہل طریقت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کبھی عارفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ابن رجب حنبلی حضرت غوث اعظم کے بارے میں کیا جملہ لکھتے ہیں؟ کہ الزاہد شیخ الاثر قدوۃ العارفین، یعنی ولیوں کا قدوہ. قدوہ اس کو کہتے ہیں مقتدا، جس کی پیروی کی جائے، جس کی پیروی کے وہ کہے یہ کرو تو کہ بس خلاص انہوں نے کہا یہی کریں گے. تو ایسا استاذ جس کی پیروی کی جائے اس کو قدوہ کہتے ہیں. ابن رجب حنبلی غوث اعظم کے بارے میں کہتے ہیں شیخ العصر قدوۃ العارفین و سلطان المشائخ و سید و اہل طریقت فی وقت ہی، اپنے زمانے میں ولیوں کا سردار، محی الدین. کہتے ہیں تم نے غوث پاک کو محی الدین کیسے کہا؟ میں نے کہا ذرا غور کیجئے جناب، ہم کوئی طنز نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو دوست سمجھ کر، بھائی سمجھ کر آپ تک علم کی بات بڑھانا چاہتے ہیں. ایک عام بندے مومن سے کی بے ادبی اور بغض بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے، تو جو ولیوں کا سردار ہو اس سے تم بغض رکھ کر سمجھو کہ اللہ بخش دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عام مسلمان سے دل کے اندر اس کی ناقدری کرنا، اس کی توہین کرنا حرام اور گناہ ہے. تو جب عام مسلمان کی توہین حرام ہے تو جو ولیوں کا سردار اور مسلمانوں کا پیشوا ہو اس کو تم عام اور گھٹیا لفظ سے یاد کرو تو تم نے اپنے جگر کو تو خوش کر لیا لیکن رب تم سے ناراض ہو گیا. تمہارے درس قرآن اور یہ پگڑیاں یہ جبے تمہیں نہیں بخشوا سکتی، کیونکہ ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے اور رسول اللہ کو ڈائریکٹ اللہ نے کہا کہ من عاد لی ولیاً فقد آزمت بالحرب. اے مصطفیٰ کہہ دو میرے بندوں سے کہ جو میرے محبوبوں ولیوں سے دشمنی کرتا ہے میں رب ہو کر اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں. کہتے ہیں ہمارے پر تو کوئی حملہ نہیں ہوا. میں نے کہا تجھے خدا نے گمراہ کر دیا، اس سے بڑا بھی کوئی خدا مقابلہ کرے گا تیرے سے؟ تجھے ساری امت کے سامنے ذلیل کر دیا، تیری زبانوں سے نبیوں کی گستاخیاں، تیری زبانوں سے معاذ اللہ صحابہ کی گستاخیاں، تیری زبانوں سے معاذ اللہ ولیوں کی گستاخیاں. یہ جو کم لعنت تیرے پر اتر رہی ہے اس کے علاوہ خدا کی کیا جنگ ہوتی ہے؟ خدا کی جنگ یہی ہوتی ہے کہ وہ اسے صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے اور پھر لمبی عمر دیتا ہے اور اس کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہ کا خود ثبوت قائم کرے، تاکہ قیامت کے دن جب اس کو ہمیشہ جہنم میں معاذ اللہ رکھا جائے تو بہانہ نہ کر سکے، اس کا ہر جرم جو اس نے جان بوجھ کر کیا ہے اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا کہ دیکھ یہ جرم تو نے کیا ہے. تو حضرت جناب دیکھیے غوث اعظم کے بارے میں آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت غوث اعظم کے بارے میں حافظ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں شیخ العصر قدوۃ العارفین سلطان المشائخ سید و اہل طریقت فی وقت ہی محی الدین، اسلام دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا. ابو محمد جن کی کنیت ہے ابو محمد صاحب، اور کون ہے یہ؟ اتنا لکھنے، اتنی شان لکھنے کے بعد پھر کیا لکھتے ہیں؟ دیکھو قدوۃ العارفین لکھ دیا، سید و اہل طریقت فی وقتی لکھ دیا، ہاں سلطان المشائخ لکھ دیا کاشف بھائی. اب دیکھیں آگے کیا لکھتا ہے, یعنی کتنا ان کا دل ہل رہا ہے کہ میں کس کی تعریف کر رہا ہوں. یہاں منقبت پڑھتے ہیں تو کہتا شرک ہے, تو میں نے کہا یہ منقبت نہیں تو اور کیا ہے. آگے لکھتے صاحب المقامات والکرامات, کہتے ہیں صحابہ کے بعد کسی کی کرامت نہیں ہے. اب کیا اس جالی سے بندہ بات کرے. ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں صاحب المقامات ہے, ہنس رہا ہوگا ابن رجب کو نہیں مانتا میں. میں نے کہا یہ بھی تیرے اوپر علم کی لعنت ہے کہ تو علم والوں کو نہیں مانتا. آگے میں چند حوالے اور پڑھوں گا, یہی باتیں کس کس نے لکھی ہے میں تجھے بتاؤں گا. یہ بندہ کوئی اکیلا ہے جو یہ بات کر رہا ہے؟ میں نے دعوت سے کہا کہ 1000 سال سے علماء کہتے ہیں محی الدین ہے یہ, محی الدین ہے یہ. لکھتے ہیں صاحب المقامات والکرامات, غوث اعظم روحانیت کے مقامات والے اور کرامات والے. آگے لکھتے ہیں وعلوم والمعارف, اور علم اور معرفت کے صاحب ہیں وہ, کرامات اور مقامات کے صاحب ہیں. والاحوال المشورت, اور ان کی کرامات اور ان کا تقوی امت میں مشہور ہے. ٹھیک ہے, آگے پھر انہوں نے لکھا کہ جناب 441 میں وہ 470 میں پیدا ہوئے, 561 میں انتقال کیا. آگے لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 192 میں, قال الشیخ موفق الدین صاحب المغنی, لکھتے ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ ان کے شاگردوں میں جو ہیں وہ موفق الدین ابن قدامہ, جن کی کتاب المغنی ہے, جو بہت بڑے اپنے اثر کے عالم گزرے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, عراق کے اور بغداد کے بڑے عالم ہیں اور فقہ حنبلی کی میں سب سے بڑی کتاب مغنی لکھنے والے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا آپ کے استاد جو عبد القادر ہیں رضی اللہ عنہ, آپ نے ان کو کیسے پایا؟ تو ابن رجب حنبلی ابن تیمیہ کے شاگرد موفق الدین ابن قدامہ کی بات لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے استاد کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں, لم اسما ان احد یحکا عنہ من الکرامات اکثر منہا اکثر مما یحکا عن شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. فرمایا میں جو خود بڑے فقہا میں سے, کہتے ہمارے کانوں نے دین کی مضبوطی کے لیے اور اسلام کی عزت کے لیے اتنی کرامت کسی عالم اور ولی کی نہیں دیکھی جتنی کرامت شیخ عبد القادر جیلانی کی دیکھی. یہ اعلی حضرت لکھ رہے ہیں, یہ ہم لکھ رہے ہیں. آگے لکھتے ہیں, آگے کیا جملہ دیکھیں, وہ یہ کہتے ہیں موفق الدین قدامہ, اور یہ جملہ تو ایسا ہے اللہ اکبر کی بندہ اکیلے میں پڑھے, کیونکہ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے پھر ایک گھنٹہ چاہیے. کیا جملہ ہے, جن کو عربی زبان اور تصوف سے لگاؤ ہوئے وہ ذوق لیں گے. کہتے ہیں وَلَا رَعَيْتُ أَحَدًا يُعَظَّمُ مِنْ أَجْلِ الدِّينِ أَكْثَرَ مِنْهُ, کا خدا کی قسم ہم نے اپنے زمانے میں جو علم کا زمانہ تھا موفق الدین قدامہ, یہ ہے 6ویں صدی ہجری کے, اور یہ 15ویں صدی چل رہی ہے, 6ویں صدی ہجری کے یہ اکابر فقائے حنابلہ میں سے ہیں. یہ کہتے ہیں وَلَا رَعَيْتُ أَحَدًا يُعَظَّمُ مِنْ أَجْلِ الدِّينِ أَكْثَرَ مِنْهُ, خدا کی قسم ہم نے کسی شخص کی تعظیم دنیا کر رہی ہو دین کے لیے, ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑھ کر کسی کی تعظیم دین کے لیے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھی. توجہ ہے آپ کی. آگے لکھتے ہیں وذکر الشیخ عز الدین ابن سلام شیخ الشافعیان, امام شافعی کے مذہب کے ایک امام شیخ عز الدین ابن عبد السلام, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انہ لم تواتر کرامات احد من المشائخ الا شیخ عبد القادر فان کرامته نقلت بالتواتر فان الکراماته فإن کراماته نقلت بالتواتر. وہ لکھتے ہیں کہ انہ لم تواترا, تواتر اس کو کہتے ہیں کہ ایک بات کو اتنے لوگ بیان کریں, اتنے لوگ بیان کریں. مثلا آپ ایک علاقے میں آئے, ہر بندہ ایک ہی بات کرتا ہو, آپ کسی سے پوچھے جناب مسجد حبیبیہ کدھر ہے, تو ایک نے کہا ادھر ہے, دوسرے سے آپ نے پوچھا اس نے بھی کہا ادھر ہی ہے, تیسرے نے کہا ادھر ہے, چوتھے نے کہا ادھر ہے, پانچویں نے کہا ادھر, چھٹے نے, اب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں, تو اس سے آپ کو شک رہے گا کہ یقین ہو جائے گا, یقین. تو ایک بات خبر واحد ہوتی ہے خبر تواتر, جس کے بیان کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ بندہ اپنے ذہن اور عقل رکھتا ہو تو یہ کہے کہ بھائی اتنے آدمی جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں. اور تواتر ایک دور کا نہیں ہوتا ہے, زمانے در زمانے کا ہوتا ہے. کیا لکھتے ہیں شیخ عز الدین ابن عبد السلام جو فقہ شافعیہ کے امام ہیں, کہاں یہ بالکل آج کل کے لوگ اور کہاں اتنے بڑے بڑے علماء، ظاہر سی بات ہے جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑوں کو جانتا ہے، موفقد ابن قدامہ علم میں کتنے بڑے ہیں، ابن رجب حنبلی نے کیا بات کر دی، اور ادھر امام شیخ امام شافعیہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں انہ لم تواتر کرامات احد من المشائخ الا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں بات یہ ہے جس ولی کی کرامت حد تواتر تک پہنچی ہو، آج بھی اگر آپ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں سن لو، اور ان نادان بچوں سے میں خطاب کرنا چاہتا ہوں جو نادانی میں اولیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جن کو علم کچھ بھی نہیں ہے اور جاہل جری ہوتا ہے، وہ کس کے بارے میں بول رہا ہے اس کو انجام پتا نہیں ہوتا، لیکن میں تیرا دوست ہوں، میں دینی دوستی سے میرے بچے تجھے بتا رہا ہوں، تجھے پتا نہیں کہ اس بولی کا انجام کیا ہوگا، ایک عام مسلمان کے لیے ہلکی بات کرنے کا انجام ایسا ہے کہ بندہ قبر میں رگڑ دیا جائے۔ تو اتنے بڑے امام جن کو ساری امت پیران پیر محی الدین کہہ رہی ہے، کتاب میں پڑھ رہا ہوں، یہ گپی نہیں، یہ قوالی کی بات نہیں، کتابوں کی باتیں ہیں، تم ان کے بارے میں مذاق بناتے ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، واسے یہ جو آگے ترجمہ کر رہا ہوں اس پر ایک آپ سے پوچھ رہا ہوں، آج بھی آپ کسی مجلس میں چلے جائیں اور کوئی کرامت کسی بزرگ کی سنائیں، تو سننے والا اس بزرگ کی کرامت تو سنے گا، لیکن اس کا دھیان آہستہ آہستہ غوث پاک کی طرف بھی جائے گا، کیونکہ کرامات کے نام سے غوث پاک کا نام اتنا ملا جلا ہے کہ جب غوث پاک کا نام لیتے ہیں تو کرامت ذہن میں آتی ہے، اور کرامات کا نام لیتے ہیں تو غوث اعظم ذہن میں آتے ہیں، کیونکہ آپ کی ذات ایسی ذات تھی جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں نا، اس طرح ہر لحظہ آپ سے کرامت کا ظہور ہوتا تھا۔ یہ بات امام شافعی کے مکتب کے استاد شیخ الشافعیہ شیخ عز الدین ابن عبد السلام کہتے انہ لم تواتر کرامات احد من المشائخ الا شیخ عبد القادر جیلانی، کہتے ہیں کہ جن اولیاء کی کرامات حد تواتر تک پہنچی ہے ایسا تو ہم نے کم سنا، لیکن جس کی کرامات حد تواتر تک پہنچی ہے اور اس کا شہرہ ہوا وہ عبد القادر جیلانی ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں فَإِنَّا کَرَامَاتِ، صرف یہ نہیں کہ ان کے دور میں ہوا اور بات ختم ہو گئی، آگے ایک اور بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ان کے دور میں تو کرامات، ان کی کرامات ایسے تھی جیسے دن کے دوپہر میں اگر سورج نکل آئے تو ہر بندہ بولے بھائی یہ ٹیوب لائٹ بھی روشنی دیتی ہے، یہ بلب بھی روشنی دیتا ہے، لیکن جب سورج روشن ہو جائے تو پھر کیا ٹیوب لائٹ ہے اور کیا بلب ہے، کہ کرامات ولی سے ہوتی ہے، لیکن جب بات عبد القادر جیلانی کی آتی ہے تو پھر ذہن سب سے ہٹ کر انہی کی طرف جاتا ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ میرے بچوں میں قصے نہیں سنا رہا، میں کہانیاں نہیں سنا رہا، میں آپ کو دین کا بنیادی سبق یاد دلا رہا ہوں ان علماء کی کتابوں سے جن علماء نے بڑی بڑی حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، اور جن کو سارے علماء اسلام اللہ کا ولی اور نیک کہتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں۔ ہم سے پوچھو، ہم بتائیں عبد القادر جیلانی کون ہے؟ ایدی کے جھولے میں پایا جانے والا جس کا خود نسب ثابت نہیں ہے، وہ تمہیں کیا بتائے گا عبد القادر جیلانی کون ہے؟ امت کے ائمہ سے پوچھو۔ اسی کو امام احمد رضا نے کہا تھا کہ بڑے بڑے ائمہ آپ کی شان بیان کرتے ہیں تو میرا امام اس پورے مفہوم کو بیان کرتا ہے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوہ تیرا۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، یعنی اس شعر کو سمجھے آپ، کچھ ذوق ہے شعر سمجھنے کا؟ اس پوری ایک تقریر کو میرے امام نے شعر میں بند کیا ہے، فرما جس ولی کو دیکھو وہ آپ کا نام لیتا ہے، جس ولی کو دیکھو آپ کا نام لیتا ہے، جس ولی کو دیکھو آپ کا نام لیتا ہے۔ یہی دیکھیں آگے، فرمایا آپ کے دور میں آپ کی کرامات، کسی ولی کے بارے میں کہا جائے کہ ان سے کرامات، کہتے کرامات کیا ہوتی ہیں؟ میں نے کہا پوری بخاری بھری پڑی ہے کرامات کے ذکر سے، مسلم شریف بھری پڑی ہے، خود قرآن میں موجود ہے، آصف بن برخیہ جو لے کر آئے وہ کیا تھی؟ کرامات ہی تھی نا، توجہ ہے آپ کی، وہ کیا چیزیں تھیں؟ کرامات ہی، اس کے علاوہ قرآن میں کئی آیات ہیں۔ اب آپ غور کیجیے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انہ لم تتواتر کرامت احد من المشائخ الا شیخ عبد القادر، ہمارے دور میں جن لوگوں سے کرامات کا صدور ہوتا تھا، لیکن حد تواتر جو لوگوں کی زبان پر ہر چیز زبان پر جو گرد زبان ہوتی تھی اور زد زبان جن کی کرامت ہے وہ عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ عنہ. فَإِنَّا كَرَامَاتِهِ نُقِلَتْ بِالتَّوَاتِرِ فرما اس کے فَإِنَّا كَرَامَاتِهِ نُقِلَتْ بِالتَّوَاتُرِ یہ آپ کے دور تک نہیں رہا. ابن رجب کہتے ہیں جس طرح آپ کی کرامات کا ثبوت تواتر سے ہے اسی طرح امت کی بڑی جماعت نے اس کو آگے امت تک منتقل بھی بڑی جماعت نے تواتر کے ساتھ کیا. کہتے ہیں نقلت بالتواتر. کہتے ہیں یہ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی کرامت کہاں سے لے آئے؟ میں نے کہا فتنہ ڈالنے کی بجائے اپنی قبر کی فکر کریں اور اصول پڑھیں. علماء نے لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی کرامات اپنے دور میں جتنی زور آور تھی اسی طرح بعد میں منتقل بھی تواتر کے طور پر ہوا ہے. دیوبندی مکتبہ فکر کے تو کئی علماء نے لکھا ہے لیکن تذکرہ رشید کا اکثر میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کو میں اس کے مرتب کرنے والے جو ہیں وہ عاشق علائی مرٹھی ہیں اور وہ حالات بیان کر رہے ہیں رشید مد گنگوہی کے. اس میں ایک بات چل پڑی ہے تو اس میں پوچھا گیا کہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک قول ہے کہ قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم جو ہے ہر ولی کی گردن پر ہے. اب اس کو جاہل سمجھے گا نہیں صحابہ کو بیچ میں لے آئے گا یہ صحابہ کی گردن میں بھی ہے. تو میں نے کہا پہلے ہم شاگردی اختیار کریں بات جو کی جا رہی وہ اسی دائرے میں رہے گی. یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ میرا قدم تم تھک تو رہے ہو میں تم سے زیادہ تھک رہا ہوں لیکن ذمہ داری بڑی ہے بعد غوث اعظم کی ہے. اس پاک ذات اس مبارک ذات سے لوگوں کے ذہنوں کو الجھایا جاتا ہے. سنیے غوث اعظم کا یہ قول بھی تواتر سے ثابت ہے. اس پر میرے امام نے فتح ورضویہ شریف میں پوری بحث کی ہے. قدمی غوث اعظم نے فرمایا تھا قدمی حاضی میرا جو یہ قدم ہے. بلا تشبیہ غوث اعظم ممبر پر چڑھے تھے اور اپنا دایاں پاؤں آپ نے اٹھایا تھا اور اٹھا کے فرمایا تھا قدمی حاضی میرا جو یہ قدم ہے الا رقبۃ کل ولی اللہ ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے. یعنی کمانڈ کے طور پر یہ بیان کیا. اس سے مراد صحابہ نہیں ہے. کون جاہل مراد لے گا صحابہ بلکہ آپ اپنے عصر کے اولیاء مراد لے رہے ہیں. اور اس کو ہمارے علماء نے لکھا کہ حضرت امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر پہلے نہیں سرکار امام حضرت ابوبکر مراد نہیں معاذ اللہ اس سے حضرت عمر نہیں مراد حضرت عثمان کی گردن مراد نہیں معاذ اللہ مولا علی کی گردن مراد نہیں. یہ تو کوئی بہت بڑا جاہل ابھی ادھر بنائیں گے سوال اور اگلا ہمارا سنی بات سنتا نہیں کہے گا ہے. تو میں نے کہا ہم نے تو چار چار گھنٹہ بیٹھ کر میرے بیٹے میرے بچے تجھے ہم نے سمجھایا اور تیری کمر دکھ رہی تھی اور جھوٹ تو نے ایک منٹ کا سوچ کر تو نے اہل سنت کو خیر آباد کہہ کر جہنم کا راستہ اختیار کر لیا. یہ چار چار گھنٹہ کوئی مولوی ٹائم نہیں دیتا. یہ چار چار گھنٹہ تمہارے سامنے رکھا اس لیے ہے کہ اپنی حقیقت کو جانو. ہمیں بھی وہ ساری تقریریں آتی ہیں کہ پڑوس کے کیا حقوق اور باپ کا کیا حقوق ہے. پہلے ہم بتائیں گے اللہ والوں کا کیا حق ہے وہ سن. اسی کی وجہ سے باپ کا حق ہے اسی کی وجہ سے پڑوس کا حق ہے. سیٹ کہتا ہے ہمیں 15 منٹ کی تقریر چاہیے. تو میں نے کہا پھر آدھا گھنٹے کا چہلم تجھے بخشوائے گا نہیں. اگر پیسہ اور مال ہے نا تو پھر وقت لگا شک ختم کر بات سمجھ اپنے لوگوں کو بتا. جس طرح دھندے کی بات پہنچاتا ہے نا اس طرح علماء کے پاس بیٹھ کر اگر قادری ہے تو غوث اعظم کے مقام کو سمجھ. اور جو امیر لوگوں میں جو نادان بیچارے تاجر ہیں ان کو کچھ نہیں آتا ان کے ذہنوں میں چھوٹے چھوٹے کلپس کے ذریعے بتایا جاتا. میں ہمارے ملک کا ایک بڑا ادارہ ہے نام نہیں لیتا اس کے ایک بڑے معزز افسر کے پاس ہمارا جانا ہوا. اس نے اس ملعون کی تقریر دکھائی. میں نے 15 منٹ بات کی تو اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی. کہا ایسا بھی ہے؟ تو میں نے کہا وردی اور ہوتی ہے علم اور ہوتا ہے. آپ ایمان اس پر لا رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہر ایک کی عزت ہے لیکن جن کو خدا نے عزت دی ہے ان کی عزتوں کا خیال پہلے رکھا جائے گا. تو یہ جو بات ہے نا کہ میرا یہ قدم ولیوں کی گردن پر ہے اس سے مراد معاذ اللہ صحابہ نہیں. اس سے مراد اہل بیت کی گردنیں نہیں. اس سے مراد امام علی مقام امام حسین امام جعفر صادق حضرت امام باقر امام زین العابدین امام مولا علی رضا سرکار میرے آقا موسیٰ کاظم سرکار میرے آقا امام علی رضا سرکار امام تقی سرکار امام نقیم. یہ مراد نہیں ہے. یہ تو غوث پاک کے پیروں میں سے ہیں. یہاں سے مراد ہے امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر ظہور امام مہدی تک جو اولیاء ہیں، یہ ان پر اتھارٹی آپ کو اللہ نے اعلان کے طور پر کہا. اچھا، دیوبندی مکتبہ فکر میں جب رشید احمد گنگوئی صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ قدمی ہاوی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قول کیسا ہے؟ تو کہا یہ غوث پاک کا قول ہے اور بالکل ٹھیک ہے، یہ غوث پاک کا قول ہے اور بالکل، یہ غوث اعظم کا قول ہے اور یہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح دیوبندی مکتبہ فکر اور جماعت اسلامی اور وہابی مکتبہ فکر کے اندر ایک بہت بڑا رائٹر اور ان کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ابو الحسن ندوی، ان کی کتاب تاریخ دعوت و عظیمت، اس کی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس میں وہ لکھ رہے ہیں، اس میں وہ یہ بات لکھتے ہیں. حضرت غوث اعظم کا پورا چپٹر باندھا ہے اور اس میں لکھا شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات جو ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. اب آخری حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امام زہبی کا. اب جس کا میں نام لے رہا ہوں نا، وہ مسجد کا گنبد ہے تحقیق کے اندر. یہ سیر عالم النبلاء دیکھیے، سیر عالم النبلاء میں حضرت امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے، جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اور اسلام کے اندر اس علم حدیث، رجال، تحقیق، سیرت کا یہ امام ہے اور یہ غوث اعظم کے دور کے بالکل قریب کے ہیں. آج کا کوئی بندہ کہتا تم نے غوث پاک کو دیکھا تھا، زہابی اس دور میں ہیں جس دور میں غوث اعظم کو دیکھنے والوں میں سے اگلی پیڑھی موجود ہے، یعنی ایک واسطہ یا دو واسطے کے لوگ اس زمانے میں موجود ہیں. اور زہابی کتنا خطرناک قسم کا مورخ ہے اور کس طریقے سے راوی کی کھال نکال کر وہ ہر چیز کو چیک کرتا ہے، یہ اسماء الرجال اور تحقیق کے لوگ جانتے ہیں. تو زہابی لکھ رہے ہیں اس میں سیر عالم النبلاء میں لکھتے ہیں کہ قال شیخنا الحافظ ابو الحسین علی ابن محمد، کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ حافظ ابو الحسین علی بن محمد، سمعت الشیخ عبد العزیز بن عبد السلام، وہی بات حوالہ آ رہا ہے ابن رجب والا، کہ ہم نے سنا ہے الفقیہ شافعی، امام شافعی کے مذہب کے بڑے امام اور فقیہ عبد العزیز بن عبد السلام، وہ یہ کہتے تھے ما نقلت الینا کرامات احد بالتواتر الا شیخ عبد القادر جیلانی. یہ امام زہبی نے بھی لکھا ہے، فرمایا کہ ہمارے زمانے میں جن اولیاء کی کرامات ریت کے ذروں کی طرح تواتر کے ساتھ ہیں، ان میں ایک بڑا نام شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے. میں کتنے حوالے پڑھوں آپ کے ساتھ؟ 10:30 بج گئے، دیکھیں 1.5-2 گھنٹہ ہو گئے تقریر کو. غوث پاک ہیں بھائی، تم نے پڑھا کیا ہے؟ گھس بیٹھی ہے، تجھے پڑھا کیا ہے؟ تجھے پتا کیا ہے فریڈی کہ علم ہوتا کیا ہے؟ ساری دنیا کے محقق جو تجھے ٹھوک رہے ہیں، مرد کا بچہ ہے تو کسی کی تقریر کا جواب تو دے کر دکھا، اور اس حجرے سے نکل کر کبھی سامنے تو بیٹھ، اور جو دلائل تیرے اوپر جرح کی جا رہی ہے، تیرا کفر بتایا جا رہا ہے، تو نبیوں کے لیے بات کرتا ہے، سرکار کے لیے گندی باتیں کرتا ہے. معاذ اللہ، میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، اس قسم کے شیطان اور ابلیس کے نطفے ہر دور میں ہوتے ہیں. کیونکہ آپ بچے ہو، ہم نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ اس پاکستان میں گزارا ہے، ہر 10 سال کے بعد ایسا ناسور اور مردود پیدا ہوتا ہے اور ہمارا نوجوان بھاگ رہا ہوتا ہے اور ہمیں کہتا ہے آپ تو وہی دقیہ نوسی باتیں کرتے ہیں، آپ وہی دقیہ نوسی باتیں کرتے ہیں، اور جو باتیں ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھتا نہیں، اور اسی بات کو غلط انداز میں وہ سمجھاتا ہے تو وہ بھی ہو جاتا ہے. اس مسجد شریف کے اندر ایک بندہ ہمارے پاس آتا تھا، وہ زمانہ یہ تھا کہ حضور کی سیرت کا ہم ذکر کر رہے تھے تو سرکار کے علم پاک کا ذکر ہوا، تو میں نے 3 سے 4 جمعے، ہم الحمدللہ ہر موضوع پر جمعہ پڑھاتے ہیں اللہ کے فضل سے، باپ کے حق پر بھی پڑھاتے ہیں، ماں کے حق پر بھی پڑھاتے ہیں، حیا پر بھی پڑھاتے ہیں، پردے پر بھی پڑھاتے ہیں، مہمان نوازی پر بھی پڑھاتے ہیں، نماز کے مسائل پر بھی پڑھاتے ہیں، روزے بھی پڑھاتے ہیں، غسل کے فرائض جو ہمارے پاس جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم ادھر ہی نہیں رک جاتے، پھر اگر کوئی فلسطین کا مسئلہ ہو تو وہاں بھی جمعہ پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اسلام کے حقوق پر ہو، ایتھسزم پہ ہو، لبرلزم پر ہو، تاکہ ممبر کا یہ کام نہیں کہ ایک ٹاپک کو خاص کرے، جیسا دور ہو اور لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا وغیرہ پر جس طریقے سے لوگوں کو اگر غیر مسلم انسپائر کر رہا ہو، وہ توحید کے خلاف ہو، رسالت کے خلاف ہو، تو مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق کرے، لائبریری کا منہ کرے اور ریسرچ کرے، تحقیق کرے، محنت کرے، اور پھر محنت کر کے آنے والی یوتھ اور بچوں کو سمجھائے اور ان کو بتائے. توجہ ہے. اس زمانے میں حضور کے علم پاک پر ہم نے 3 جمعے پڑھائے. ایک متکبر قسم کا بدماش ہمارے پاس آتا تھا، اللہ اس کو بھی توبہ کی توفیق دے اور اللہ ہمارے لیے بھی آسانی کرے. مجھ سے کہا، یہ کیا آپ ہمیشہ حضور کے علم غیب بیان کرتے رہتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، ہم نے اس کا حال ان قریب دیکھا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کرے وہ توبہ کرے اور اس کے حال پر اللہ رحم کرے اور ہمارے حال پر بھی اللہ رحم کرے. یعنی اتنا تمہارا علم کبر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو طارق جمیل سے پوچھتے ہیں. میں نے کہا طارق جمیل کو تو ان کے لوگ بھی چھوڑ کے بھاگ گئے. اور اس زمانے میں ہم کہتے تھے ان غلط کر رہے ہو اس مسجد میں. شاہ صاحب آپ ہمارے علاقے کے امام ہیں، آپ بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ تو وہ سارے اس کے بھی چھوڑ گئے. سب نے کہا سالہ جیسی حکومت آتی نیچے لیٹ جاتا ہے. میں نے کہا اس زمانے سے میں کہتا تھا یہ بندہ غلط ہے، انبیاء کی توہین کرتا ہے، اہل بیت کی توہین کرتا ہے، صحابہ کی توہین کرتا ہے. لیکن جب وہ گر گیا پھر کیا ماننے کا مزہ؟ ماننے کا مزہ جب تھا جب کربلا لگی تھی اور حر والا کام کرتا تو. لیکن چل اب بھی مان گیا تو اب بھی اس لیے نہیں ماننا کہ اس کی ویورشپ گر گئی ہے، اب بھی اس لیے ماننا کہ عقیدہ غلط تھا. کیونکہ جس کی ویورشپ زیادہ ہو تو وہ چل پڑے. ہمارے یہاں پر آپ عالم آن لائن نہیں کرتے، آپ عالم آن لائن توجہ آپ کی. میں نے کہا یہ کیسی بنی اسرائیل کی قوم ہے کہ ہر نوینتا کو دیکھ کر چمک کو دیکھ کر بھاگنے لگ جاتے ہیں. یہی بنی اسرائیل کے اندر تھا. حضرت موسیٰ گئے کوہ طور کے اوپر اور پیچھے سامری نے چمکیلا بچڑا بنا دیا. وہ جو حضرت موسیٰ کے پیچھے نماز پڑھتے سب بچڑے کے پیچھے گئے. اور حضور نے کہا میری امت میں بھی یہ عادت آئے گی. آج میرے اور آپ کے اندر یہ عادت ہے کہ ہم ہر نوینتا کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک منٹ کی آپ نے غلط مسکنسپشن پھیلانے والی تقریر کو سن کر اپنا عقیدہ بدلا، ہم اس ایک منٹ کو 4-4 گھنٹہ آپ کو سمجھاتے ہیں. کیونکہ سچ کو سمجھانے میں ٹائم لگتا ہے، جھوٹ تو گناہ کی چیز ہے، اس میں بندہ فوراً اٹریکٹ ہوتا ہے. لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اللہ مرنے سے پہلے اور آخری عمر تک، آخری سانس جو ہماری موت کی ہو اس وقت تک، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی توحید کا، نبی پاک کی رسالت اور ختم نبوت کا، صحابہ اور اہل بیت کا اور ان اولیاء اللہ کا ماننے والا اور غلاموں میں رکھے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے چند حوالہ جات میرے دوستوں بزرگوں پڑھ دیے ہیں. اس سے آپ کے سامنے یہ مضمون واضح ہو گیا کہ حضرات اولیاء کرام میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت اور شان جلالت جو ہے وہ کس قدر آیا اور عام ہے. اب میں یہاں پر آخری بات کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹنے جا رہا ہوں. ایک اعتراض اہل سنت پر کیا جاتا ہے، یہ مزاروں کو مانتے ہیں، قبروں کو مانتے ہیں. تو میں نے کہا قبر ایسی کیا گندی چیز ہے کہ جس سے تو اتنا بیزار ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، جہاں مزار کا نام آ جائے تو اس کو گالی سمجھتے ہیں. میں نے کہا پڑھیں نا. آج اس مسکنسپشن کو دور کرنے کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں. ذرا توجہ رکھیے گا، میں نے قبلہ اول کے حوالے سے بات کی ہے. ایک اب یہاں سے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں. دیکھیے امت کا تسلسل رہا ہے، بڑے بڑے اجلہ محدثین علماء وقت اختتام پر ہیں. انشاءاللہ العزیز آنے والے درس قرآن میں ہم اس پر ایک تفصیلی گفتگو کریں گے. لیکن آج کے درس کے اندر میں، بلکہ میں یہ مزارات والا موضوع بیٹا حسن چھوڑتا ہوں کیونکہ یہ ذرا لمبا ہوگا. آنے والا جو ہمارا درس قرآن ہے انشاءاللہ العزیز، اس میں ہم یہ تقریباً بالاستیعاب 70 سے زیادہ حوالے ہم محدثین کے پڑھ سکتے ہیں. اور وہ محدثین جس میں امام حاکم ہیں، امام طبرانی ہیں، امام زہبی ہیں، امام بخاری ہیں، امام ابن حجر ہیں، علامہ، اب ان سب کو اگر مشرک کہہ دو گے تو بچے گا کیا؟ ان سب کا عقیدہ تھا کہ ولی کی مزار پر جانا چاہیے، وہاں جا کر جو پڑھو گے اللہ قبول کرے گا، اور وہاں جا کر جو دعا کرو گے قبول ہوگی. انہوں نے 1200 سال سے اپنی کتابوں میں ہر محدث، ہر فقیہ، ہر سیرت نگار، ہر عالم نے لکھا ہے. لیکن جھوٹ آپ دیکھیے، جو امت سے تسلسل سے مزارات پر حاضری دینا، ان کی قبر شریف کی تعظیم کرنا، ان کی قبر شریف کے وسیلے سے دعا کرنا، ان کی قبر شریف کے پاس دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین دعا قبول فرمائے، یہ 1200-1300 نہیں بلکہ رسول اللہ کی قبر شریف کے ساتھ بھی صحابہ نے یہی عمل کیا، جب انہیں کوئی پریشانی ہوتی حضور کی قبر شریف پر جاتے، تابعین نے صحابہ کے ساتھ کیا، تب تابعین نے تابعین کے ساتھ کیا، یہاں تک کہ بڑے بڑے محدثین، امام طبرانی کا نام سنا ہے، امام حاکم کا نام سنا ہے، ان کو جب کھانا نہیں ملا نا تو خود رسول اللہ کے روزے پر گئے اور جا کر عرض کی، یا رسول اللہ بھوک لگی ہے اور طبیعت خراب ہے، میں صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، اگلے سے میں کہہ رہا ہوں تھوڑا ہوش رکھ، ذرا بغداد حاضری دے کر آ جاؤں میں اور انشاءاللہ العزیز پھر زندگی رہی تو میں جلانے کے لیے نہیں، مناظرے کے لیے نہیں، میرے بھائی تیری ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر، نہ ولیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نہ ان کے مزاروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نہ توسل کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ نے ان کو بھی عظمت دی ہے، ان کے مزارات کو بھی عظمت دی ہے، ان کے مزار کے قریب دعا کی قبولیت میں بھی عظمت ہے، مانے جنا ہی نہیں ہے جو اس عقیدے کو شرک ثابت کر دے، میں بہت بڑی دعوے کی بات کر رہا ہوں، حوصلے سے، کوئی میرا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں مانے جنا نہیں ہے، آج اتنے گز کا وابی کھڑے ہو کر کہتا ہے او مزار پہ جانا شرک ہے، میں نے کہا جو سب سے بڑا سچ تھا اس کو تم نے شرک کہہ دیا، کتنا دھوکہ اس امت کو دیا جاتا ہے، رسول اللہ کے دور سے لے کر خود ان کے گھر سے لے کر باہر تک تمام میں موجود ہے، بلکہ یہاں تک کہ بڑے بڑے محدثین نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ انتقال کرنے والے کسی محدث کی قبر پر خود آئے ہیں، صحابہ کے ساتھ قبر پر نماز پڑھے ہیں اور اپنے صحابہ کو دیکھ کر فرمایا کہ ہذہ القبر امان و ہذہ المدینہ، یہ پورا شہر جو ہے اس قبر کی وجہ سے سلامتی پر ہے، یہ میں صرف آپ کو سسپینس میں رکھ کر یہ بات کر رہا ہوں، یہ کس نے لکھا ہے پھر میں بتاؤں گا، بڑے بڑے محدثین کے خواب میں رسول اللہ آئے، ان کا میں پہلے ان کی جرا، کیونکہ یہ کون بڑے بڑے محدث، میں نے کہا وہ بڑے بڑے محدث جن کی ثقات، جن کا ثقہ ہونا، حافظ الحدیث ہونا، شیخ الاسلام ہونا، یہ ان کی شان ہے، پھر وہ اپنا خواب بتاتے ہیں کہ مجھے پریشانی آئی تھی تو سرکار نے مجھے کہا یحییٰ ابن یحییٰ کی قبر پر جا، لکھا ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں، اور وہ امام پھر کہتا ہے کہ میں نے، اب وہ امام جو خود سکا بھی ہے اور اس کو سارے امام شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں، امام المحدثین بھی کہتے ہیں، سراج وقت بھی کہتے ہیں، اس نے خواب سن کر صرف بات کو دوسرے کان سے نہیں نکالا، وہ کہتے ہیں صبح میں واقعی میں قبر پر گیا اور جا کر جب میں نے یحییٰ ابن یحییٰ کی قبر پر دعا کی وہاں سے لوٹا نہیں، میرا کام ہو گیا، او بھائی اگر آپ عقیدہ نہیں رکھتے تو نہ رکھیں، لیکن آپ گالی کیوں دیتے ہیں، آپ شرک کیوں کہتے ہیں، میں نے ابھی صرف آپ کو اس سمندر کا ایک قطرہ بتایا ہے، آپ درس نظام مصطفیٰ میں آئیے گا، میں ہم آپ کے سامنے ایک لمبی فہرست ان علماء کی پیش کریں گے جن پر اعتماد کیے بغیر بندہ علم سمجھ نہیں سکتا، یہ باتیں ان علماء نے کی ہے، ان محدثین نے کی ہے جن کی بڑی بڑی حدیثوں کی کتابیں ہیں، اگر یہ عقیدہ شرک ہے تو وہ مشرک ہو گئے معاذ اللہ، ابے جب سب مشرک ہو گئے تو بچا کون، پھر کیا کر رہے ہو، ایک مسلمان کے خلاف بات کرنے والا بندہ، ایک سچے آدمی کے خلاف بات کرنے والا بندہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا تو امت کے بڑے بڑے علماء جنہوں نے علم حدیث میں کام کیا اور بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھی، بڑی بڑی تفسیریں لکھی، خود خالی یہ نہیں کہ تفسیر لکھی حدیث لکھی، بلکہ ان کی بائیوگرافی جب مرتب کی گئی تو اپنے امت کے بڑے بڑے علماء جن کو یہ خود امام مانتے ہیں انہوں نے لکھا کہ بھائی یہ تو شیخ الاسلام تھے، یہ تو اپنے وقت کے سراج تھے، یہ تو محدث اعظم تھے، اور وہ خود کہتے ہیں ہمیں خواب میں رسول اللہ نے کہا فلاں مزار پہ چلے جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، سیدنا معروف قرخی کے بارے میں، حضرت ابو ابن ساری کے بارے میں، حضرت یحییٰ ابن یحییٰ کے بارے میں، یعنی غصہ نہیں آتا رونا آتا ہے، یا اللہ ایسا دور بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ جو دین کے مسلم باتیں ہیں ہماری آنے والی یوت کے ذہنوں کو اس سے پراگندہ کر دیا جائے، الیاذ باللہ، تو وہ کیونکہ یہ ایک مستقل موضوع ہے، میں انشاءاللہ العزیز اس کو جو ہے وہ آخر میں درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اس کی تاریخ کا انشاءاللہ اعلان ہوا جاتا ہے، اس کا جب ہم اعلان کریں گے تو تو وہ ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن درس میں آخری اپنا اس حدیث پر ہی ختم کروں گا تاکہ آپ کو پتا چلے اولیاء کا مقام کیا ہے. امام طبرانی اور امام حاکم کے بارے میں کہہ رہا تھا، یہ پہنچ گئے جناب، کہاں پہنچے؟ یہ پہنچ رہے ہیں جناب، درود پاک پڑھیے ذرا. صلاۃ و سلام علیک. یہ امام ابن مقری، قال کانا ابن مقری یقول کنت انا و طبرانی و ابو شیخ بالمدینہ. امام حاکم نہیں تھے بلکہ امام ابو بکر ابن مقری، بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں میں اور امام طبرانی اور امام ابو شیخ مدینۃ النبی میں حاضر تھے، اور ہم پر بہت زیادہ جو ہے کہ وہ بہت سختی کے ساتھ جو ہے وہ بھوک کی کیفیت تھی. یہ امام زہبی نے تذکرۃ الفاظ میں لکھا ہے، کتاب دیکھیں آپ، تذکرۃ الفاظ میں انہی راوی کو لائیں جن کو ایک ایک لاکھ حدیثیں یاد ہیں، ایک ایک لاکھ. یوں تو آپ نے سیر میزان الاعتدال بھی لکھی ہے، سیر اعلام بھی لکھی ہے، دیگر اور کتابیں لکھی ہے، الکاشف بھی لکھی ہے، لیکن آپ نے تذکرہ کے اندر ان چن چن کے طبقات کے محدثین کو لائیں جن پر جرح نہیں ہے، اور وہ حافظ الحد. اس لیے تذکرۃ الحفاظ، ایک قرآن یاد کرتا ہے ایک وہ حافظ ہوتا ہے. علم حدیث میں حافظ اس کو کہتے ہیں جسے لاکھ حدیثیں یاد ہو. تو یہ محدثین کا ترجمہ ہے، اور اس کتاب میں لائے ہیں جس کتاب کو سونے کے پانی سے لکھا جاتا ہے، اس کتاب میں موجود ہے. امام ابن مقری کہتے ہیں میں امام طبرانی کے ساتھ. طبرانی کا نام سنا ہے؟ ان کی طبرانی اوسط، ان کی طبرانی کبیر، ان کی طبرانی صغیر، کوئی ہے اس کے پلے کا محدث؟ کہتے ہم دونوں گئے اور ہمیں بھوک بڑی لگی تھی. تذکرۃ الفاظ میں پڑھوں گا بعد میں آپ کے سامنے. تو کہتے جناب جب ہم گئے تو حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہوئے، بھوک بہت زور سے لگی تھی، اور ہم نے حضور سے کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. کہتے قریب آئے اور ہمارا جو ہم بہت بھوکے تھے، ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے. دیکھتے کیا ہے کہ ایک بندہ آ رہا ہے دور سے، اور اس کے دو غلام ہیں، انہوں نے تھال اٹھائے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس آ کر پوچھا تمہارا نام یہ ہے؟ کہاں کا کھانا رکھو؟ کہا اتنا کھانا ہمارے سامنے رکھا. تو ہم نے کہا یہ کیوں؟ فرما ابھی میں لیٹا تھا تو حضور خواب میں آئے، اور سرکار نے فرما میرے دو مہمان وہاں بیٹھے، جا کے کھانا پہنچاؤ. صحابہ یہی کرتے تھے. توجہ ہے آپ کی؟ ٹھیک نہیں. تو ایسے میرے بچوں بزرگوں، یہ باتیں یاد رکھنے کی ہے. ہماری تقریر کچھ لمبی ہوتی ہے، یہاں سے جانے کے بعد دس دس منٹ کر کے سننا، لیکن غور سے سننا کہ کیا بات ہم کر رہے ہیں اور کیا بات آپ سے ایکسپلین کر رہے ہیں. توجہ ہے، ہمیں وہ شوق نہیں کہ تمہیں 15 منٹ اور 2 منٹ کا کلپ بنا کر پھینکیں. یہ باتیں 2 منٹ کی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا ذہن اتنا چھوٹا ہے اور علم میں اتنا کمزور ہے کہ بات تو 1 منٹ کی ہوتی ہے، لیکن 10 منٹ بنا کر اس معاملے کو سمجھایا جاتا ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ بات یہ ہے. اور اگر اس طریقے سے نہ سمجھا جائے تو علم پختہ نہیں ہوتا. حدیث پاک سنتے ہیں اور بات کو ہم ختم کرتے ہیں کہ اولیاء کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، اور حضور اپنی امت کے اولیاء کے ذکر سے کتنا خوش ہوتے ہیں. میرے سامنے نسائی شریف ہے، میں بھی بخاری نہیں پڑھ رہا ہوں، میں نے بھی مسلم نہیں پڑھی، میں نے ابو داؤد نہیں پڑھی، میں نے ترمذی نہیں پڑھی، میں نے مسلم امام احمد نہیں پڑھی. توجہ ہے، ہمارے ساتھ ایک دن 10 دن کا اعتکاف کرو صرف اسی موضوع پر، تو پھر آپ کو بتائیں. 2-2 منٹوں پر میں آپ پر کوئی بائی فورس چیزیں نہیں ڈال رہا، میں نے آپ کے سامنے 14 صدی کا اہل سنت کا عقیدہ پیش کیا ہے. میں نے کہا میرے بچوں، میرے دوستوں، بھائیوں، اس کی تحقیق کرو. سامنے والا جو سوال قائم کر رہا ہے نا، وہ 3 حال سے خالی نہیں ہے. یا تو پہلا حال یہ کہ اس نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ بات ہو کیا رہی ہے. یعنی ان ساری تقریر کے مقابلے میں جو حوالہ لائے گا نا وہ، یا تو وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ بات ہم نے کیا، وہ ہمارا موقف ہی نہیں سمجھ پایا. آیت وہ لا رہا ہے جو ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے. ہمارا موقف ہی نہیں سمجھا کہ اتنا دیر ہم نے بات کی ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ اتنے کیوں نہیں سمجھ پا رہا؟ اس لیے کہ وہ غصہ ہے اس کو ہم پر، وہ غصے میں ہے، وہ ہم کو مسلمان نہیں سمجھتا، وہ ہم کو مشرک کہتا ہے، کہتا ہے یہ قبوری ہے، مشرک ہے. اور میں نے کہا جو بھی کہے یار، کہتے رہے، میدان میں مانے جنا نہیں ہے جو سنی کی توحید پر اشارہ کر کے دکھا دے. جس کا مرشد محی الدین ہو وہ مشرک ہوگا، جس کے مرشد نے اسلام زندہ کیا ہو اس کے مریدین مشرک ہوں گے. ابے سن میرا امام کیا کہتا ہے، مزرعے چشت و بخار آؤ، عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، اللہ اکبر کیا ڈرے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں. نام ہم لے رہے ہیں عبد القادر جیلانی کا اور تو ہمیں مشرک کہہ رہا ہے، نام لے رہے ہیں معین الدین اجمیری کا جو امام الموحدین ہیں، موحدین ہیں، توحید بچی اپنے عصر میں ان کی وجہ سے ہے، نام لے رہے ہیں شیخ شہاب الدین سہرورد کا، ہم نام لے رہے ہیں میرے آقا سید باولق نقشبند کا، ہم نام لے رہے ہیں میرے آقا حضرت بختیار کاکی کا، ہم نام لے رہے ہیں سیدنا معروف قرقی کا، ہم نام لے رہے ہیں حضرت داتا علی حجویری کا، نام لے رہے ہیں امام الموحدین کا. پگلے، ہمارا امام ہی توحید کا نشان ہے تو شاگرد مشرک ہوگا؟ تو سمجھا نہیں ہماری بات، اور جو سمجھ گیا نا تو پھر تو سوال بنا ہی نہیں سکتا. سوال بنا ہی، پہلی بات ہے کہ تو سمجھا نہیں ہے، آیت ایسی پڑھ رہا ہوگا سامنے سے، یا پھر دوسرا یہ کہ وہ آیت پڑھ کر آیت کو اپنے قیاس اور اپنے ذہن اور اپنے ذہن سے سمجھ رہا ہوگا، اور پوری امت ایک طرف کھڑی ہے 1500 صدی کی اور یہ اکیلا ادھر کھڑا ہوا ہے، پوری امت اس آیت کو جیسا سمجھ رہی ہے، ایکسپلین کر رہی ہے، اس کو یہ نہیں مان رہا. تو مجھے اللہ نے عیدی کے جھولے میں چلنے والے کے پیچھے چلنے نہیں کہا تھا، اس انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلنے کہا تھا. ساری امت ایک بات کر رہی ہے کہ یہ آیتیں مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، یہ کفار کے لیے ہے، یہ بتوں کے لیے ہے، یہ مورتیوں کے لیے ہے. وہ فٹ کر رہا ہے غوث پاک کے اوپر، توجہ ہے آپ کی؟ تو بھائی یہ لڑائی جھگڑے کی تو بات نہیں ہے، بات تو علم سے بات ہے. ایک بندہ جب جناب آپ کا تو کام ہے وما علینا الا البلاغ، بات کو پہنچانا، پہنچنا آپ کا کام نہیں ہے، آپ دلائل سے باتیں کریں گے، فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، اللہ کے سامنے ہوگا. اب حدیث پاک دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. یہ اب یہ سارا روایتی سلسلہ جو میں نے بخاری سے چلا ہے، ان تمام کو میرے دوستوں بزرگوں ترک کر کے میں اب آخر کے اندر یہ بات، اور یہ میں نے تقریر جو آپ کے سامنے کی ہے وہ 3 سے 4 حصوں میں ہو گئی. پہلی تقریر تو میں نے موجودہ فلسطین میں غوث اعظم کا کیا کردار ہے یہ بتایا، اس کو پکا کرنا، مرشد یہی ہوتا ہے جو امت کا درد رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور موت سے نہیں ڈرتا. یہ موت سے ڈرنے کے مراد نہیں کہ کنویں میں چھلانگ مار دے، نہ جب اسلام پہ ایشو آ جائے نا تو پھر وہ ذاتی مراد پیسہ وغیرہ پیچھے رکھتا ہے، اسٹیٹس، منصب، سفر، معاملات پیچھے رکھتا ہے. ہمیں بھی لیٹر آتا ہے، آپ ذرا یہ دو باتیں مان لیں تو آپ کو فلاں جگہ کا ویزا ملے گا. میں نے کہا تھو ہے، میں تو زندہ ہی ان دو باتوں کی وجہ سے ہوں، یہ تو ہو نہیں سکتا ہم قادیانی کو چھوڑ دے اور مناجی کو چھوڑ دے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام سے ہمارا شریع اختلاف ہے تمہارے سے، اور وہ اسلام اور قانون کی وجہ سے کیسے چھوڑ سکتے ہیں. میرے سارے مشائخ اس نظریے میں ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، میں ایک سپر پاور اور ایک ترقی یافتہ ملک کے 6 مہینے کے ویزے کے لیے اپنے بزرگوں کو چھوڑ دوں، الیعوذ باللہ، اللہ اس سے پہلے مجھے ایمان پر مار دے. تو یہ دنیا کے سودے ہوتے ہیں لالچ کے، لالچ سے بچنا ہے تھوڑا آپ، اور مرو گے نہیں. اگر کوئی آپ کو کوئی سفر روک دے یا مال روک دے، مرو گے نہیں. دین نے اتنا دیا ہوا ہوتا ہے کہ پھر بھی زندگی اچھی گزر جاتی ہے، لیکن ایسی زندگی گزرے کہ آئینے میں آپ دیکھ کر کہہ سکیں اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ تو نے میرے شکل کو اچھا بنایا ہے تو میرے کردار کو بھی اچھا کر دے. ان ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ، اس حدیث پاک کو بڑی توجہ سے سنیے، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ غوث پاک کا ذکر ہوا، ولیوں کا ذکر ہوا، اس سے رسول اللہ کتنے خوش ہوئے ہیں، آقا کتنے خوش ہوئے ہیں، ذرا غور سے سنیے. ان ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ، حضرت مالک اشعری اس روایت کو بیان کرتے ہیں، روایت لمبی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضا صلاته اقبل الى الناس بوجہ، حضور نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد اپنے چہرے انور کو صحابہ کی طرف کیا. فقال، اور صحابہ سے کہا، یا ایھا الناس، اے میرے صحابہ، اسمعوا، غور سے سنو، واقلوا، اور سمجھو میری بات، عقل سے سمجھو، واعلموا، اور اس بات کو جان لو. 3 دفعہ فرمایا، کتنی اہم بات. اللہ نے بھی ولیوں کا ذکر ڈائریکٹ نہیں کیا، اللہ عربی زبان میں ضروری بات کرنا جس کو جس کا کوئی بھی حصہ ضائع ہو گیا تو بہت بڑی نعمت گئی. آپ ہدایت النوع پڑھیے, آپ کافیہ پڑھیے, آپ جامی پڑھیے, جہاں حروف تنبیہ کی بحث ہے نا کہ اگلے کو بالکل متوجہ کرنے کے لیے, جس آپ اردو میں کہتے ہیں میری بات سنیں خبردار ہو, جس ہم بولتے ہیں نا سمجھانے کے لیے تاکہ وہ پریپیئر ہو جائے اور وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ بھائی ضروری بات ہے. تو عربی زبان میں تین حرف استعمال ہوتے ہیں, اما, ہا اور الا. یہ تین حرف کو کہتے ہیں حرف تنبیہ. اور یہ ہدایت النحو آپ دیکھیے, کافیہ دیکھیے, جامی دیکھیے, وہاں یہ لکھا ہوا ہے. یہ جملے کے شروع میں آتا اس لیے ہے تاکہ سننے والے سے کوئی بات رہ نہ جائے. اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا انا اولیاء, فرما اللہ انا اولیاء اللہ ہے, یعنی ولیوں کا ذکر اتنا ضروری تھا کہ اللہ نے پہلے حرف تنبیہ فرما اللہ خبردار, جبکہ اللہ کی بات ہے ہر بات غور سے سننی ہے, لیکن لوگوں کی زبان کی رعایت کرتے ہوئے ارشاد اللہ خبردار, تو بندہ اٹینشن ہوتا ہے کہ پوری بات بڑی زبردست ضروری ہے. کیا ہے میرے مولا؟ فرمایا جو میرے ولی ہیں نا ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے. یہ ہے خبردار کیا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا والاخره. ان کے لیے بشارت ہے دنیا و آخرت میں, ان کی واہ واہ ہے. تمہارے دو منٹ دس منٹ کے بلاگ اس کو نہیں ہلا سکتے. اللہ کہتا وعدہ ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ, گیارہویں قیامت تک ہوتی رہے گی, کوئی جھنڈا نہیں جائے. میرے امام نے کہا غوث اعظم کے لیے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ لہم البشرا, ان کے لیے بشارتیں ہیں. کیا کوئی اپنے ابا کے لیے نہیں نکلتا؟ غوث پاک جو اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کی محبت میں غوث پاک کے لیے دیکھو آپ آ گئے اور اتنے دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہے فرما لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی ان کی واہ واہ ہم کرائیں گے, آخرت میں بھی کرائیں گے. یا اللہ کوئی تبدیلی آئے گی ان کی زندگیوں میں, ان کے ذکر میں؟ اللہ فرما اللہ تبدیل علی کلمات, ہم نے جو ان کی شان دے دی ان کا جھنڈا کبھی نیچے نہیں ہوگا. یا اللہ یہ انعام کیسا ہے؟ فرما ذالک فوز العظیم, ہم رب ہو کر کہتے ہیں یہ سب سے بڑے کامیابی ہے کہ ہم ان سے راضی ہو گئے, ہم نے انہیں اپنا دوست بنا لیا اور اپنی ساری خدائی کو ان کے ذکر میں لگا دیا. ذالک فوز العظیم, یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے. اب دیکھیں رسول اللہ نے بھی یہی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فیصلہ کیا. تین دفعہ حضور نے امر کا صیغہ, نماز پڑھائی حضور نے, مصلی سے گھوم کر صحابہ کی طرف ہو گئے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضا صلاته اقبل الى الناس بوجھا, حضور نے فرض نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کی طرف چہرہ کیا. فقال, اور ارشاد فرمایا, یا ایها الناس, اے لوگو, اے میرے صحابہ, اسمعوا, سنو, آرڈر ہے, سنو, امر ہے, اسمعوا, سنو, واعقلوا, اور خوب سمجھ لو عقل سے, وَعْلَمُوا, اور خوب جان لو. تین سے فرمایا, اسمعوا, وَعْقِلُوا, وَعْلَمُوا. صحابہ بالکل پریپیئر ہو گئے کہ کیا فرمایا جائے. وَعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ عِبَادًا, اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں, لَيْسُوا بِأَنْبِيَا, جو نبی نہیں ہیں, وَلَا شُهَدَا, اور شہید بھی نہیں ہیں, حضور کہہ رہے ہیں, لیکن یغبطهم الانبیاء والشہداء علی مجالسهم وقربهم من اللہ, کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں میرے صحابہ جو نبی نہیں ہیں, شہید نہیں ہیں, لیکن نبی اور شہید ان کے مرتبے کو دیکھ کر غبطہ رش کریں گے کہ جو اللہ اپنے قریب ان کو کرے گا. اللہ کے قریب اور اللہ کی جناب میں ان کی عزت, ان کی شان اتنی ہوگی کہ وہ نبی نہیں ہوں گے, شہید نہیں ہوں گے, لیکن ان کو عزت اللہ اپنے قرب میں اتنا دے گا کہ انبیاء اور شہداء غبطہ اور رش کریں گے کہ واہ واہ, یہ نبی بھی نہیں ہے, شہید بھی نہیں ہے, لیکن رب کے اتنے قریب ہیں. اس سوال کا اللہ انا اولیاء کا جواب بھی آ گیا, نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں, خاص لوگ ہیں, لیکن اللہ کے وہ اتنے قریب ہوں گے. فرمایا یغبطوا, یغبطوا کہتے ہیں غبطہ کرنے کو, رش کریں گے انبیاء کہ واہ واہ کیا شان پائی انہوں نے. کس چیز پر رش کریں گے؟ فرما الا مجالسہم و قربہم من اللہ، وہ اللہ کے اتنے قریب ہوں گے اور اللہ کی قیامت کے دن ان پر نوازشات اتنی ہوگی کہ وہ دیکھ کر جو ہے وہ بہت انبیاء کرام غبطہ کریں گے۔ تو جب حضور نے یہ بات کی اور خاموش ہوئے نا، تو فجاء رجل من الاعراب من قاسیۃ الناس، ایک دیہاتی بیٹھے ہوئے تھے صف کے اندر اور انہوں نے یہ بات سنی۔ جب ہم سنتے تو حیران ہوتے ہیں، اور حضور بیٹھے ہوں اور حضور کر رہے ہوں تو مجمع پر کیفیت کیسی ہوگی؟ تو جو جلو قدر صحابہ تھے وہ تو سمجھ گئے، لیکن جو دیہاتی تھے وہ مسئلے کو کھول کے سمجھنا چاہتے تھے، تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہمارا بیڑا پار کر دیا۔ کھڑے ہو کر کے لگے، اگر وہ دیہاتی نہ ہوتے نہ پوچھتے تو ذہین صحابہ تو آگے سے سوال نہیں کرتے ہیں، کیونکہ قرآن نے منع کیا ہے کہ نبی سے زیادہ سوالات نہ کرنا۔ صحابہ کہتے تھے ہم ہمیشہ کسی دیہاتی کو ڈھونڈتے تھے، کیونکہ وہ دیہاتی تھا سادہ ہوتا تھا، ہم اس کے کان میں کہتے تھے حضور سے پوچھ لے، کیونکہ وہ اپنے طریقے سے سادے انداز میں حضور سے پوچھتا تھا اور سرکار ناراض نہیں ہوتے تو بتاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب جب یہ سوال ہوا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، لیکن اللہ ان کو عزت اتنی دے گا کہ وہ اللہ کے قریب اتنے ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء ان کو دیکھ کر غبطہ رش کریں گے کہ واہ۔ تو وہ جو دیہاتی ہے نا وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا نبی اللہ، کھڑے ہو گئے، حضور نے ان کو دیکھا کہ لگے یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ناسم من الناس، اب سادگی میں سوال دے کے کتنا سادہ کر رہے ہیں، ناسم من الناس لیسو بی انبیاء و شہداء یغبتم الانبیاء و شہداء علی مجلسہم و قربہم من اللہ ان انتم لنا، یعنی صفہم لنا، صفہم لنا۔ کیا کہنے لگے وہ؟ کہنے لگے حضور تعجب کی بات ہے، ناسم من الناس، وہ عام لوگ ہوں گے، لوگوں میں سے لوگ ہوں گے، عجیب بات ہے، لیسو بے انبیاء و شہداء، نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں، ناسم من الناس، عام لوگوں کی طرح ہوں گے، ناسم من الناس، عام لوگوں میں سے ہوں گے، انبیاء بھی نہیں ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے، اور عام لوگ ہوں گے، اور عزت اتنی ہوگی کہ اللہ ان کو اپنے قریب کرے گا، اور انبیاء اور شہداء جو خاص ہیں وہ اس عام بندے پر عرش کریں گے۔ حضور یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ تو بات کو مزید کھولیے، یا رسول اللہ ان اتہم لنا، یعنی صفہم لنا، تو پھر ان کی ناتے سنائیے، اس کی اور شانے بتائیے پھر ہمیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں دیہاتی کا سادہ پن، کہے گا حضور یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ نہ وہ نبی ہے نہ شہید ہے، عام لوگوں میں سے ہے لیکن اللہ کے اتنے قریب ہے کہ جو خاص لوگ ہیں وہ تعجب کر رہے ہیں۔ تو حضور ناسم من الناس لیسو من انبیاء و شہداء یغبتہم بے انبیاء و شہداء علی مجلسہم و قربہم من اللہ تعالی، نہ وہ نبی ہیں نہ وہ رسول ہیں نہ شہید ہیں نہ خاص بندے ہیں، عام لوگ ہیں لیکن اللہ کہ وہ کیا کرتا ہوگا جو اتنا اللہ کے قریب ہوا۔ اس سوال کو سن کر حضور ناراض نہیں ہوئے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فسرا وجہ رسول اللہ لسوال العرابی، حضور نے ان کا سوال سنا تو سرکار اتنے خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ روشن ہو گیا۔ تو دیکھو ولیوں کے ذکر سے حضور خوش ہوتے ہیں، اپنے غلاموں کے ذکر، یہ حدیث کے الفاظ، فسرا خوش ہو گئے سرور میں، فسر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسوال العرابی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اس دیہاتی کا سوال سن کر روشن ہو گیا، خوشی ہو گئی حضور کو۔ اب حضور نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ناس من افناء الناس و نواز القبائل لم تصل بینہم ارحام متقاربۃ۔ فرمایا دیکھو وہ ایک قبیلے کے لوگ نہیں ہوں گے، ایک برادری کے نہیں ہوں گے، ان کی برادریاں بھی مختلف ہوں گی۔ توجہ سے سننا یہ ایک جملہ میرے دوستو بزرگوں، وہ ایک برادری کے نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک برادری کے ہوتے ہیں تو پیار یوں ہی ہو جاتا ہے، ایک محلے کے ہوتے ہیں تو ایسی پیار ہو جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ ایک قبیلے کے نہیں ہوں گے، ایک دوسری زبان بولنے والا ہوگا، ایک دوسری زبان بولنے والا ہوگا، ایک تیسری زبان بولنے والا ہوگا، ایک اس محلے کا ہوگا، ایک دوسرے وطن کا ہوگا، لیکن تحاب فی اللہ و تصافحو، لیکن ایک دوسرے سے اتنی محبت سے ملیں گے، گلے ملیں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں گے، حالانکہ زبانیں ایک نہیں ہیں، نہ کوئی خونی رشتہ ہے، یا رسول اللہ اتنے پھر کیوں محبت ہوگی؟ فرما اللہ کے لیے. کس طرح حضور نے بچے کی طرح سمجھایا، دیکھ جیسے بچے کو سمجھاتے ہیں. اس نے جب کہا نا یا رسول اللہ جب وہ عام لوگوں میں سے ہوں گے تو پھر اتنے قریب کیسے ہو جائیں گے، تو سرکار اتنے خوش ہوئے، سرکار نے فرمایا دیکھو وہ ایک قبیلے کے نہیں ہوں گے، مثلا کوئی ہمارا رشتہ دار ہو تو ہمیں ایسی اچھا لگتا ہے، ہم آگے بڑھ کے ہاتھ ملاتے، چچا جان، تایا جان، مامو جان، ملانا بھی چاہیے، ہماری برادری کا ہو، ہماری زبان بولنے والا ہو تو بندہ ایسی آگے بڑھ کر ہاتھ ملاتا ہے، لیکن ہماری زبان والا نہ ہو، ہماری برادری والا نہ ہو، ہمارے ملک والا نہ ہو تو ایسی بندے کو جھجک ہوتی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں وہ الگ الگ ملک والے ہوں گے، الگ الگ، اس کی لذت ذرا لینا، الگ الگ ملک والے ہوں گے، الگ الگ قبیلے والے ہوں گے، الگ الگ زبانیں والے ہوں گے، زبانیں بولنے والے، کوئی عربی بول رہا ہوگا، کوئی فارسی بول رہا ہوگا، کوئی اردو بول رہا ہوگا، کوئی بلوچی بول رہا ہوگا، کوئی پنجابی بول رہا ہوگا، کوئی پشتو بول رہا ہوگا، کوئی فارسی بول رہا ہوگا، کوئی جرمن زبان بول رہا ہوگا، کوئی انگریزی بول رہا ہوگا، اپنے اپنے علاقوں سے جہاں وہ بڑے بلے، اپنی ان کی زبان جو ہوگی وہ بول رہے ہوں گے، لیکن جب ایک دوسرے کے سامنے نہیں بلکہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے میلوں کا سفر کریں گے، آئیں گے اور بڑی محبت سے ملیں گے، مسافہ کریں گے، اگلا کہے گا کوئی کام کا نہیں، بس آپ سے ہاتھ ملانا تھا، آئے ہاتھ، سبحان اللہ. آپ دیکھیں علماء کے پاس جاتے ہیں، اولیاء کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ ملاتے تو وہ پوچھتے ہیں کوئی کام کا نہیں حضرت، بس آپ کو دیکھنے آئے تھے، آئے ہائے، بولو سبحان اللہ. حضور آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے، آپ کو پتا چل جاتا ہے کوئی اللہ کے ولی آئے ہیں، کوئی عالم دین آئے ہیں، کوئی بزرگ آئے ہیں، آپ اپنا ٹائم نکال کے کیا جی، چلو یار بس مسافہ کر کے آئے. وہ پوچھتے ہیں بیٹا کوئی کام کا نہیں حضور، بس آپ سے ہاتھ ملانا تھا. نہ وہ ہمارے چچا ہیں، نہ زبان والے ہیں، نہ برادری والے ہیں، نہ کوئی چچا ہیں، نہ ماموں ہیں، نہ رشتہ دار ہیں. حضور فرماتے ہیں کوئی رشتہ نہیں ہوگا، لیکن تحابو فی اللہ و تصافحو، وہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں گے، ملیں گے، آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، کوئی کام ہے نہیں، کہ پھر آئے کیوں، کہ اللہ کے لیے مجھے آپ سے پیار ہے، بولو سبحان اللہ. اللہ کے لیے آپ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، آپ اللہ والوں کی باتیں کرتے ہیں، آپ اللہ والوں کی اولاد ہیں، آپ اللہ والوں سے بیعت ہیں، آپ اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں، آپ اللہ والوں کے پاس سے آئے ہیں، آپ کے گھر اللہ والے آتے ہیں، آپ اللہ والوں سے ملتے ہیں. میں اس لیے زبان بھی نہیں آتی، بسا اوقات ہمارے بعض بزرگ آتے ہیں وہ عربی زبان بولتے ہیں، ہمیں تو عربی بھی نہیں آتی، لیکن سارے کراچی والے آگے بڑھ کے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. یہ باہر ممالک میں جاتے ہیں جناب، ہر علاقے کے اندر ایک بزرگ ہوتے ہیں، اللہ اکبر. تو اب آپ دیکھیے میرے دوستوں بزرگوں، تحابو فی اللہ و تصافحو، تو وہ محبت کریں گے اللہ کے لیے، کوئی خونی رشتہ نہیں ہوگا، اللہ کے لیے، دین کے لیے، بولو سبحان اللہ. جیسے امام نے کہا نا، کیسے آقا ہوں کا بندہ ہوں، دین کے لیے محبت کریں گے اللہ رب اللہ. سرکار کہتے ہیں اس دیہاتی کو، یدع اللہ لہم یوم القیامت، جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملتے تھے نا، جب وہ قیامت میں اٹھیں گے نا تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، کوئی کام ڈھنگ کا نہیں کیا، اگلا اسے ہاتھ پکڑے گا، فرشتہ کہاں جا رہا ہے، کہا کیا ہوا، کہا وہ ممبر رکھا ہے اللہ نے تیرے لیے، چل ادھر بیٹھ. وہ کہے گا یار میں تو بیپاری تھا، میں تو سادہ سا. کہا تو سادہ بیپاری تھا جو بھی تھا، لیکن اللہ والوں سے پیار اللہ کے لیے کرتا تھا نا. کہا ہاں. کہا یہ دیکھ، اللہ نے فرمایا یدع اللہ اکبر، یدع اللہ لہم یوم القیامت منابر من نور، اللہ ان کے لیے نور کی مجلس سجائے گا. او میں تو اسکول پڑھتا تھا، میرے کو کان لے جا رہے ہو، میں تو کالج پڑھتا تھا، میں تو یونیورسٹی پڑھتا تھا، میں تو مدرسہ پڑھتا تھا، یار میں تو مزدوری کرتا تھا، مجھے کان لے جا رہے ہو. کہا وہ تیرے لیے ممبر بیٹھ لگا. ارے میرا ایسا کوئی کام، میں تو عام سا آدمی تھا. تو فرمایا عام آدمی کوئی تو انعام ملے گا، یہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، ایسے ہی عام لوگ ہوں گے. او میں تو اسکول پڑھتا تھا جی، میں تو کالج پڑھتا تھا، میں تو یونیورسٹی پڑھتا تھا، میں تو مزدوری کرتا تھا، میں فروٹ بیچتا تھا، میں بوجھ اٹھاتا تھا، میں وزن اٹھاتا تھا. اور میں تو بیپاری تھا، میں کپڑا بیچتا تھا، مارکیٹ میں کام کرتا تھا۔ کہا تو کچھ بھی کرتا تھا، تیرے لیے اللہ نے نور والا منبر بنایا ہے۔ کہا یہ لوگوں کو تو گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، قیامت ہے۔ فرمایا تیرے لیے کوئی قیامت نہیں ہے۔ تو کہا میں نے کیا کیا ہے؟ میں نہ مسجد کا امام تھا، نہ پیر تھا، نہ مرشد تھا، نہ نبی تھا، نہ ولی، کیا ہے؟ کہا تو فلاں فلاں سے ملتا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ اللہ والے تھے، بس یہی اللہ کو پسند آیا۔ کہا میں تو کوئی خاص آدمی نہیں ہوں۔ کہا یہ خاص کے لیے ہے نہیں، یہ تو ناس من الناس عام کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، ناس من الناس، آئے ہائے اللہ ہمیں اس میں سے کرے۔ ناس من الناس، حضور فرماتے ہیں نورانی منبر پر اس بیپاری کو بٹھایا جائے گا، اس بچے کو بٹھایا جائے گا، اس نوجوان کو بٹھایا جائے گا جو اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا تھا۔ یہ غوث پاک کی محبت جو آج آپ نے 2-2.5 گھنٹہ لگائی ہے نا، لکھ لینا، اللہ کی رضا کے لیے لگائیے، یہ حدیث بتاتی ہے، یہ ضائع نہیں جائے گی، کیونکہ غوث پاک سے محبت ہمیں اللہ کے لیے ہے، انہوں نے اللہ کے دین کو زندہ کیا ہے۔ آج میں اور آپ مسلمان ان کی وجہ سے ہیں، ہم تک کلمہ ان تک پہنچا ہے، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی ہے۔ سنی تو ایسا جہاں مزار دیکھتا ہے موٹر سائیکل ادھر ہی روکتا ہے، گاڑی میں جا رہا ہوتا تو گاڑی سلو کر کہتا ہے السلام علیکم، فاتحہ پڑھو بھائی، فاتحہ پڑھو، بولو سبحان اللہ۔ ہاں یہ عام عمل نہیں ہے میرے بھائیو۔ کہہ رہے ہم کوئی خاص لوگ تو نہیں، مولانا صاحب کیسے بخش دیے گئے؟ میں نے کہا یہ اللہ نے خاص کے لیے نہیں، عام ہی لوگوں کے لیے رکھا تھا کہ وہ محبت کرتے تھے اللہ والوں سے اللہ کے لیے۔ یہ عادتیں بڑی پیاری ہے، قبرستان اور مسجد کے آگے ہارن نہ بجایا کرو، موٹر سائیکل کے ایکسیلیٹریں نہ دیا کرو، یہ مقدس جگہیں وہاں کا احترام کرو، خدا صرف اسی میں بخش دے گا تمہیں، کیونکہ مسجد کا احترام بھی اس میں آتا ہے، مزارات کا احترام بھی اس میں آتا ہے، قبرستان کا احترام بھی اس میں آتا ہے، اس میں اللہ کے نیک بندے آرام کر۔ فرمایا اس عام بندے کو، اس بیپاری کو، اس طالب علم کو، اس اسٹوڈنٹ کو، اس نوجوان کو، اس سادہ سے آدمی کو اللہ کے فرشتے لے جا کر ممبر پر بٹھائیں گے، نبیوں کو نہیں، اس کو بٹھائیں گے۔ نبی تو وہ ہے نہیں، انبیاء بھی بیٹھیں گے لیکن یہاں وہ نبی نہیں ہے۔ فَيُجْلِسُهُمْ عَلَيَّ، اس کو بٹھائیں گے تو وہ بیٹھ کر دیکھے گا، ارے مجھے تو دنیا میں کبھی کسی نے اتنی عزت سے نہیں بٹھایا۔ فرمایا تو نے ہمارے محبوبوں کا نام لیا، تجھے ہم بتائیں گے کہ ہم تجھے عزت دیتے کس ہیں۔ تو نے ان کے عزت کا جھنڈا سنبھالا تھا نا، ان کے خلاف سنتا نہیں تھا، ان کے خلاف بولتا نہیں تھا، یاد آ جاتے تھے تو بستر پر لوٹ لیٹ کے کہتا تھا وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے، بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا۔ بولو سبحان اللہ۔ نبوی میاں لوی فصل بتولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ جس کو ممبر پر بٹھائیں گے نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اب میرے جیسا، آپ جیسا آدمی ممبر پر بیٹھے، اللہ وہ نصیب فرمائے، تو اب ممبر پر اگر ہم بیٹھ گئے میرے دوست بزرگوں تو کیا کیا حال، ممبر اتنا نور والا اور ہماری شخصیت کیسی؟ تو اللہ فرماتا فَيَجْعَلُهُمْ وُجُوهَهُمْ نُورًا وَثِيَابَهُمْ نُورًا، اللہ بیٹھنے کے ساتھ ہی اس بندے کا چہرہ پہلے نور کا کرے گا، بدن نور کا کرے گا، تاکہ پتا چلے جیسا ممبر ہے ویسا بندہ ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ بٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا یفزع الناس یوم القیامۃ، لوگ اس دن گھبرا رہے ہوں گے، کسی کو گھسیٹا جا رہا ہے، العیاذ باللہ۔ وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، وقنا عذاب الدین۔ اس دن قیامت کے دن لوگوں کو کھینچا جا رہا ہوگا اور لوگ گھبراہٹ کے حالت کے اندر ہوں گے۔ ولا یفزعون، یہ عام سا بندہ ممبر پر کوئی خوف نہیں ہوگا، آرام سے بیٹھا ہوگا۔ جب حضور نے یہ بات ختم کی نا تو دیہاتی نے پھر سوال کے لیے جب سر اٹھایا تو حضور نے ادھر سے فرمایا وہم اولیاء اللہ، یہی اللہ کے ولی ہے، یہی اللہ کے ولی ہے، یہی اللہ کے۔ پھر حضور نے آگے آیت پڑھی ہم الاولیاء اللہ الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب مجھے بتاؤ جس عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی محبت مرید کو ولی کر دے، کیونکہ مرید ولی بن رہا ہے، ادھر ادھر بات عام بندے کی ولایت کی ہو رہی ہے، خاص لوگوں کی نہیں ہو رہی، عام بندوں کی ہو رہی۔ ان اولیاء پنجتن پاک چار یاروں کی محبت ہے، ان کے مریدوں چاہنے والوں کو ان کے ذکر میں، تم ان کا یوم نہیں چھوڑتے، ان کا ذکر نہیں چھوڑتے، ان کا ذکر، ان کی بات نہیں چھوڑتے، اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھتے ہو، ان کا نام اپنے گھروں میں لکھتے ہو، اپنے دل پر لکھتے ہو، محبت سے ذکر کرتے ہو، ہیں تو وہ اتنے برکت والے ہیں کہ خدا ان کے صدقے ہم جیسے بیکار کو بھی ولی بنا دیتا ہے اور نورانی ممبر پر بٹھاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. حضور نے فرمایا یہی وہ اللہ کے ولی ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے. تو مجھے بتاؤ جس کی محبت سے یہ ولی بنا تو وہ مقام میں کتنا بزرگ ہوگا, وہ مقام میں کتنا اعلیٰ ہوگا. اسی کو غوث اعظم, اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا. پھر میرا جملہ ذرا سننا کہ جو منہ لگانے کے لائق نہیں تھا ان کی محبت میں جڑ گیا تو یہ ولی ہو گیا, نور والے چہرے والا ہو گیا, نور والے لباس والا ہو گیا, نور والے ممبر پر بیٹھ گیا. فرشتے پروٹوکول دے رہے ہیں, ہاتھ سے پکڑ کے لے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہا یار میں تو عام آدمی ہوں, تو کہا یہ انعام ہی عام آدمی کے لیے ہے, اب تو عام نہیں رہا خاص ہو گیا. کہا میں نے ایسا کام کیا کیا ہے؟ کہا تو نے اللہ والوں سے پیار جو کر لیا ہے اب تو خاص ہو گیا ہے. اس کو اعلیٰ حضرت نے شعر میں نبھایا ہے کہ ایک شعر میں لکھا ہے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہیں, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا. ایک دفعہ محبت میں پڑھیے, غوثِ بمانے بے سرو ساما مدد قبلہ دین, ایک منقبت ابھی سنیں گے ہم تائف شریعہ کے لکھی ہوئی, بڑے اعلی حضرت کا فیضان ہے, لیکن اس نیت کے ساتھ کہ غوث پاک سے محبت ہمیں اللہ کے لیے, غوث پاک سے محبت ہمیں نہ خاندان ہے نہ برادری ہے نہ رشتہ داری ہے نہ زبان ہے نہ علاقہ ہے کچھ بھی نہیں, لیکن پھر بھی قریب کیوں ہے؟ اللہ کے لیے. بولو سبحان اللہ.
پیروں کے آپ
سبحان اللہ,
پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد, اگلے صفا کے میر ہیں یا غوث المدد, اگلے صفا کے میر ہیں یا غوث المدد, تیرے گن ہاتھ لاج ہیں یا پیر دستگیر, تیرے گن ہاتھ لاج ہیں یا پیر دستگیر, ہم تجھ سے دستگیر ہیں یا غوث المدد, ہم تجھ سے دستگیر ہیں یا غوث المدد, صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو, صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو, ہم قادری فقیر ہیں, ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد, صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو, ہم قادری فقیر ہیں یا غوث اسأل مدد، اور دل کی سنا اختر، دل کی زبان میں دل کی سنا اختر، دل کی زبان میں کہتے یہ بیت نیر ہے یا غوث المدد، کہتے یہ بیت نیر ہے یا غوث المدد، غوث اعظم امام تو قاونوں کا، غوث اعظم امام متقا ورنوں کا، غوث اعظم امام متقا ورنوں کا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، اور ایک میرا ہی رحمت پیدا وانگی، ایک میرا ہی رحمت پیدا وانگی، شاغ کی ساری امت پہلا کو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہلا، ہاں مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام۔